الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد إعلاء كلمة حق عند سلطان جائر وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء أمناء الدين ما لم يخالط الأمراء وإذا خالطوهم فهم لصوص الدين فاحذروهم صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اس میں نہیں کلام کے دیوبند کا وجود اس میں نہیں کلام کے دیوبند کا وجود ہندوستان کے سر پہ ہے احسان مصطفیٰ اس مدرسہ کے جذبہ عزت سرشت سے پہنچا ہے خاص و عام کو فیضان مصطفیٰ اور گونجے گا چار کھونٹ میں نانوتوی کا نام بانٹا ہے جس نے بادائے عرفان مصطفیٰ میرے واجب الاحترام پشاور صدر کے غیور نوجوانوں اور دوستوں انجمن محبین مصطفیٰ پشاور کے زیر اہتمام یہ اولیاء اللہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ان اولیاء اللہ کا تذکرہ کیا جائے کہ جن اولیاء نے بر صغیر پاک و ہند میں پیغمبر علیہ السلام کی سنت طیبہ کو اور نبی کے دین حنیف کو پیغمبر کی شریعت کو دنیا میں پھیلانے کے لیے مالٹا کے سنگلاخ سناٹوں میں نغمہائے آزادی کے گیت گائے کالا پانی اور مچھ کی جیلوں میں اذیتیں اٹھائیں چودہ چودہ سال جیلوں میں اپنی جوانیاں گزار دیں دکھ اٹھائے تکلیفیں اٹھائیں لیکن نہ اللہ کے قرآن کو چھوڑا نہ مصطفیٰ کے فرمان کو چھوڑا باتیں کرنا بڑا آسان ہے آج پاکستان کی یہ بدقسمتی ہے کہ یہاں جو آدمی آدھے کپڑے اتار کر بازاروں میں پھرے وہ آدھا ولی جو پورے اتار دے وہ پورا ولی جو آدمی کپڑے اتار کر ننگا ہو کر بازاروں میں پھرے کہتے ہیں یہ پہنچ گیا یہ کوئی نہیں بتاتا کہ کہاں پہنچ گیا، جہنم میں پہنچ گیا، جہنم کے نچلے درجے پر پہنچ گیا. کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا بزرگ ہے، داڑھی کوئی نہیں، نماز کوئی نہیں، روزہ کوئی نہیں، حج کوئی نہیں، زکات کوئی نہیں، اور کہتے ہیں جناب یہ بڑا پہنچا ہوا ولی ہے، ہر چیز کی خبر رکھتا ہے. ایک مولوی کہتا تھا کہ ہمارا پیر 14 سال کنویں میں الٹا لٹکا رہا، ایک تار کے اوپر لٹکا رہا. اس بے ایمان خناس نے 14 سال نماز کہاں پڑھی، 14 سال اللہ کے فرائض پر عمل کیسے کیا؟ کہتے جی وہ بہت بڑا ولی تھا اس لیے کہ 14 سال الٹا لٹکا رہا. یہ ہماری جہالت کی باتیں، نہ قرآن پڑھنا نہ ایمان کی بات ہے، نہ حدیث کو پڑھا، کسی چیز کو پڑھا نہیں. کئی دنوں کئی مہینوں کی بات ہے، پنجاب میں ایک پیر نکلا تھا، پیر سپاہی. آپ نے سنا ہوگا پیر سپاہی، سنا نہیں؟ میں نے کہا اگر سپاہی پیر ہے تو تھانے دار اولیاء اللہ ہے، تھانے دار تو پھر کتب ہے اور ایس پی صاحب ابدال ہیں. قصور میں ایک پیر آیا تھا جس کو لوگ کہتے تھے ڈبا پیر. پنجاب میں اس قسم کے بڑے ڈرامے والے ہوتے. ایک پنجاب میں ہے کاماں والی سرکار، اور ایک جگہ میں گیا تو وہاں بورڈ لگا ہوا تھا پیر موتر شاہ. بڑی عجیب بات ہے، بھی پیر موتر شاہ، جہالت کی حد ہو گئی. پیر موتر شاہ کا بورڈ، ایک آدمی قبرستان کے کنارے پیشاب کر رہا تھا، دور سے لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا تو اس پیشاب کے اوپر مٹی ڈالنے لگا. تو جو لوگ آ رہے تھے انہوں نے پوچھا بھائی کس چیز کون کیا دبا رہے ہو، کسی مردے کو دفن کر رہے ہو قبرستان میں؟ کہنے لگا نہیں موتر شاہ کو دفن کر رہا. انہوں نے کہا بھی موتر شاہ کو بہت بڑا ولی ہوگا، بورڈ لگا دیا پیر موتر شاہ والی سرکار. یہ سب جہالت کی بات ہے. ولی وہ ہوتا ہے جس کے کردار میں نبی کی سنت ہو، جس کے چہرے پہ نبی کی سنت ہو، جس کے طریقے میں نبی کی سنت ہو، جس کے اٹھنے بیٹھنے میں نبی کی سنت ہو. شیخ صاحب کہتا ہے خلاف پیغمبر کسیرا گزید کے ہرگز بمنزل نہ خواہ درسی، جو نبی کا راستہ چھوڑ جائے ولی نہیں ہو سکتا. آپ کو ایک آدمی آسمانوں پر اڑتا ہوا نظر آئے، ایک آدمی آپ کو آسمانوں پر اڑتا ہوا اور چڑھتا ہوا نظر آئے لیکن اس کے کردار میں نبی کی سنت نہیں، آپ سمجھو یہ شعبدہ باز ہے، یہ جادوگر ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. ولی وہ ہے جس کے قدموں پہ نبی کی سنت ہو، جو قدم پہ چلتا ہو تو سنت کے مطابق ہے، رات کو جاگتا ہو سنت کے مطابق، چلتا ہو سنت کے مطابق ہے. ایک آدمی میرے دوستو جادو کرتا ہے، شعبدہ دکھا لاتا ہے، پھونک مارتا ہے، بیمار درست ہو جاتے ہیں، اگر اس کے کردار میں نبی کی سنت چمکتی نہیں ہے وہ دھوکے باز ہے، وہ فراڈ ہے، وہ بےمان ہے، سنت رسول کا عاشق اور اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اس برے صغیر پاک و ہند یہ امتیاز اللہ نے علماء دیوبند کو عطا فرمایا. علماء دیوبند اس ہند و پاک میں اللہ کے سچے ولیوں کی جماعت کا نام ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اولیاء اللہ کانفرنس کے عنوان پر ان اولیاء کا تعارف کراؤں کہ جنہوں نے 100 سال تک پیغمبر کی سنت کو روشن کیا، 100 سال تک نبی کی شریعت کا چرچا کیا، 100 سال تک جنہوں نے پیغمبر کی سنت کو روشن کرنے کے لیے جیلوں کو آباد کیا، زندانوں کو آباد کیا، تختہ دار کو آباد کیا، راتوں کو عبادت سے آباد کیا، مسلح پہ راتیں گزاری، دن کو جہاد میں وقت گزارا، مدرسے بنائے، مسجدیں بنائی، در در پھرے، لوگوں کی گالیاں سنی، لوگوں کے تانے سنے، لوگوں کے غربت میں وقت گزارا، فقیری میں وقت گزارا، چٹائی پہ بیٹھ کر وقت گزارا، دکھوں میں وقت وقت گزارا، خدر کے کپڑے پہن کے وقت گزارا، وائس رائے برطانیہ سے ٹکرا کر جیلوں کو آباد کر کے، بچوں کو یتیم کرا کے، بیویوں کو بیوہ کرا کے زندگیاں کھپا دی، لیکن نبی کی سنت کو ایک مرتبہ نہیں چھوڑا. حلوے کی رکابی پہ ختم دینا آسان ہے، ٹھیک ہے، کیجیے ساتھے چالیس چالیسویں کی روٹیاں ہڑپ کرنا آسان ہے، نذرانے وصول کرنا آسان ہے، لیکن بالا کوٹ کے پہاڑوں پر نبی کی سنت کے مطابق گردنیں کٹانا بڑا مشکل ہے. یہ ان اولیاء اللہ کی جماعت کا طریقہ تھا، جن کو آج ایک طبقہ کہتا ہے یہ وہابی ہے. میں نے کہا تیرے دماغ کی خرابی ہے، کہتے جناب یہ وہابی ہو گئے، جو دین کی بات کرے وہ وہابی ہو. یہ بھی سچے ولیوں کو بدنام کرنے کے لیے، یہ انگریز نے طریقہ ایجاد کیا تھا کہ جو سچا ولی ہے، جو انگریز سے ٹکرا رہا ہے، اس کو کہو یہ وہابی ہو گیا. ہندوستان کا یہ واقعہ، ایک مورخ بڑا عجیب مورخ تھا ڈاکٹر ہنٹر، ہمارے ہندوستانی مسلمان کتاب میں اس نے بڑی عجیب بات لکھی، اور ایک مورخ تھا مسٹر ٹامسن، اس نے لکھا کہ ہندوستان میں جو علماء انگریز سے لڑائی لڑ رہے تھے اس کو انگریز نے مشہور کر دیا یہ وہابی ہیں. مولویوں نے کہا یہ وہابی ہیں، اور عام لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ وہابی ہے. اسی وہابی کے لفظ کا یہ نتیجہ نکلا کہ ایک ہندو تھا، بڑی عجیب بات ہے، بڑی قابل غور ہے، مولوی صاحب نے اس ہندو کی دکان سے جس کا نام تھا رام داس سودا لینا شروع کر دیا. کچھ دنوں کے بعد اس رام داس نے تقاضا کیا کہ مولوی صاحب آپ کے ذمے بڑے پیسے ہو گئے، اب مجھے قرض واپس دو، پیسے دو. تو مولوی صاحب نے کہا پیسے نہیں دیتا. اس نے کہا میں ضرور پیسے لوں گا. جب وہ مولوی صاحب کو تنگ کرنے لگا تو مولوی صاحب نے مسجد میں اعلان کر دیا کہ رام داس ہندو جو ہے وہابی ہو گیا. لوگوں نے اس سے سودا لینا چھوڑ دیا کہ رام داس وہابی ہو گیا، ہم سودا نہیں لیتے. بڑے دنوں کے بعد جب اس کی دکان پر گاہک ہی کوئی نہ آیا، اس لیے کہ مشہور کر دیا کہ وہابی ہو گیا، کوئی گاہک نہیں آیا، تو ہندو نے رام داس نے توبہ کی کہ مولوی صاحب میں نے پیسے تمہیں سارے چھوڑ دیے. اب مولوی صاحب نے مسجد میں اعلان کیا کہ رام داس دوبارہ ہندو ہو گیا ہے، وہابیت سے توبہ کر لی. اب لوگوں نے سودا لینا شروع کر دی. ایک انگریز تھا جس کا نام تھا برائجس، اور ایک انگریز تھا جس کا نام تھا برک ہارٹ. یہ دو انگریز تھے جنہوں نے سعودی عرب کا دورہ کر کے وہابی کا لفظ مشہور کیا. دو انگریزوں نے محمد بن عبد الوہاب کی اولاد کو اور ان کے ماننے والوں کو وہابی کہا، حالانکہ محمد بن عبد الوہاب جو ہے اس کا اپنا نام تو محمد ہے، عبد الوہاب اس کے باپ کا نام تھا، اور محمد اس کا نام تھا جس سے اختلاف ہو سکتا ہے، جو کہتا تھا قبروں پہ سجدے نہ کرو، جو کہتا تھا پکی قبریں نہ بناؤ، جو سعودی عرب کے بادشاہوں کا پیر تھا اس کا نام تھا محمد بن عبد الوہاب. اب دیکھو لوگوں نے یہ لفظ مشہور کس طرح غلط کیا کہ اس کا اپنا نام ہے محمد، اگر اختلاف اس کی باتوں سے تھا تو اس کے ماننے والوں کو محمدی کہنا چاہیے تھا، اس عبد الوہاب اس کے باپ بیچارے کا تو قصور ہی کوئی نہیں تھا، اس کے اپنے نام محمد کی بجائے مشہور کرنے کی بجائے اس کے والد کے نام عبد الوہاب کے نام پر وہابی مشہور کر دیا، حالانکہ اس کا والد عبد الوہاب جو تھا اس نے تو اپنے بیٹے محمد کو اس جرم میں گھر سے نکال دیا تھا کہ تو قبروں کو پختہ بنانے سے منع کیوں کرتا ہے، تو قبروں پہ چراغ جلانے سے منع کیوں کرتا ہے. اس کا تو باپ خود اہل بدعت میں شامل تھا، اس کا اپنا نام محمد تھا، باپ ان کی اس کی ان باتوں کا مخالف تھا، لیکن مشہور کر دیا وہ لوگ یہ وہابی ہو گئے، حالانکہ عبد الوہاب باپ کا نام ہے، اس کا اپنا نام محمد ہے. اگر اس سے اختلاف تھا تو اس کے ماننے والوں کو محمدی کہا جاتا، لیکن محمدی کہہ کر کسی کو بدنام نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے اس کے باپ کے نام پر عبد الوہاب کے نام پر وہابی مشہور کر دیا، کیونکہ محمدی کے نام پر کوئی آدمی کسی کو برا نہیں کہہ سکتا تھا. یہ انگریز کی وہ سازش تھی جو آج سے 200 سال پہلے ہندوستان سے لے کر عرب کے ممالک تک رائج ہوئی، اور اس وقت سے لے کر آج تک پاکستان میں جو آدمی بھی بدعت کرے گا، جو آدمی بھی تیجے ساتھے چالیسویں کی بات کرے گا، اس کو آپ روکیں گے وہ کہہ دے گا یہ وہابی ہو گئے. یہ اتنا بڑا حربہ تھا جس حربے پر 100 سال انگریز کی حکومت قائم رہی، اس انگریز نے علماء حق کو بدنام کرنے کے لیے ان کو کہہ دیا وہابی، حالانکہ محمد بن عبد الوہاب کے ساتھ علماء دیوبند کا کیا تعلق تھا؟ محمد بن عبد الوہاب تو امام احمد بن حنبل کا مقلد تھا، علماء دیوبند امام ابو حنیفہ کے مقلد تھے، اس کا کیا تعلق؟ تعلق تھا، لیکن جو حق کی بات کرتا ہے، جو صحیح بات کرتا ہے، اس کو وہابی کہہ کر مشہور کر دیا گیا۔ یہی وہ فرق تھا جو 200 سال پہلے انگریز کے ظلم سے اور انگریز کی سازش سے شروع ہوا، کہ سچے اولیاء اللہ کو وہابی کہہ کر مشہور کر دیا گیا، اور قبروں پہ ختم دینے والے، اور قبروں پہ چڑھاوے چڑھانے والے، اور قبروں پہ چراغ جلانے والے، اور قبروں پہ پختہ کو پختہ کرنے والے، اور قبروں پہ پھولوں کی چادریں چڑھانے والے، اور لوگوں کے مال کو دونوں ہاتھ سے لوٹنے والوں کو کہہ دیا یہ اللہ کا پہنچا ہوا ولی ہے، اور جس نے نبی کی سنت کے مطابق ساری زندگیاں کھپا دی، ان کو وہابی کہہ کر بدنام کیا۔ لیکن میں سلام کرتا ہوں دیوبند کی سرزمین کو، میں سلام کرتا ہوں قاسم نانوتوی کے فرزندوں کو، کہ جس نے وہابیت کے طعنے سن کر بھی قرآن و سنت کی مشعل کو فروغ دیا۔ میرے دوستو، پیغمبروں کا سب سے بڑا کمال، نبیوں کا سب سے بڑا طریقہ، پیغمبروں کا سب سے بڑا اعزاز ان کا استقلال ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے استقلال؟ کس کو کہتے ہیں استقلال؟ کا معنی ہے جو بات کہی اس پر پکے ہو جانا۔ یہ نبیوں کا شیوا ہے، ٹھیک ہے؟ نبیوں نے اس کے لیے مار کھائی، نبی نے اس کے لیے تکلیفیں اٹھائیں۔ یہ دین مجھے اور تجھے یہاں آج بیٹھے بٹھائے مل گیا، اس دین کے لیے، اس اللہ کی توحید کے لیے بڑے انبیاء نے مارے کھائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کا مقابلہ کرنا پڑا، اس دین کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیرا گیا، اس دین کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا، اس دین کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو تکلیفیں آئیں، اس دین کے لیے بڑے بڑے انبیاء پر مشکلات آئیں، اس دین کے لیے رسول اللہ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، اس دین کے لیے میرے پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، اس دین کے لیے بلال حبشی کو تپتی ریت پہ لٹایا گیا، اس دین کے لیے سمیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، زنیلا کی آنکھیں نکال دی گئی، لبینہ کی چمڑی ادھیڑ دی گئی، نہدیا کی چمڑی ادھیڑ دی گئی، اس دین کے لیے بدر کے میدان میں 14 صحابہ شہید ہوئے، اس دین کے لیے احد کے پہاڑوں پہ 70 صحابی شہید ہوئے، اس دین کے لیے حنین کے مارکے میں 19 صحابی شہید ہوئے، خیبر کی لڑائی میں 13 صحابی شہید ہوئے، پیرے معونہ پہ 67 صحابی شہید ہوئے، اس دین کے لیے بنی لہجان کے قبیلے میں 10 صحابی شہید ہوئے، اور اسی دین کے لیے حضرت زید ابن دسنہ کو پھانسی دے دی گئی، ستارک ابن زید کو پہاڑ سے گرا کر شہید کر دیا گیا، خبیب ابن ابی کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا، اس دین کے لیے صحابہ نے بچے یتیم کیے، صحابہ نے بیویوں کو بیوہ کیا، اس دین کے لیے صحابہ پوری دنیا میں نکل گئے، آج مکے اور مدینے میں 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں، کل 1,44,000 صحابہ تھے، باقی 1,34,000 صحابہ کہاں ہیں؟ مکہ مدینے میں 10,000 صحابہ تھے، باقی صحابی پوری دنیا کے کونے کونے میں اللہ کا قرآن لے کر پہنچے، کوئی مصر میں جا کر سو گیا، کوئی افغانستان میں جا کر سو گیا، کوئی قسطنطنیہ میں جا کر سو گیا، کوئی جناب علی چین کے صحراؤں میں سعد بن ابی وقاص سو گیا، اور سنان بن سلمہ یہاں پشاور کے علاقے میں اصحاب بابا کے نام پر آ کر جن کی قبر ہے یہاں آ کر سو گیا۔ پیغمبر کے صحابہ مشرق سے مغرب تک پھیلے، شمال سے جنوب تک پھیلے، سمندروں کو عبور کیا، دریاؤں کا سینہ چاک کیا، کشتیوں پہ بیٹھ کر سمندروں میں اترے، ظالم حکمرانوں کا مقابلہ کیا۔ پیغمبر کے صحابہ نے بچے چھوڑ دیے، بیویاں چھوڑ دی، علاقے چھوڑ دیے، حویلیاں چھوڑ دی، شہر چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن نہ قرآن کو چھوڑا، نہ مصطفیٰ کے فرمان کو چھوڑا۔ ولی وہ ہوتا ہے جو دین کے لیے مار کھائے، کہو ولی وہ ہوتا ہے جو دین کے لیے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ میں آپ کو آج کی تقریر میں اولیاء کی نشانی بتانا چاہتا ہوں، اولیاء کا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ اولیاء کہتے کس کو ہے؟ ولی وہ ہوتا ہے جو دین کے لیے سب کچھ لٹا دے۔ اسی دین کے لیے حضرت سعید ابن جبیر کو حجاج ابن یوسف کی عدالت کے سامنے ذبح کر دیا گیا، اسی دین کے لیے امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے اٹھا اور 4 سال ابو حنیفہ جیل میں رہا، اور ابو حنیفہ کا جنازہ دیکھ کر 90,000 عیسائیوں نے محمد کا کلمہ پڑھا۔ اسی دین کے لیے امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگائے گئے، احمد بن حنبل کی پشت پر روزانہ 40 کوڑے لگائے جاتے تھے، اور محمد بن سیری کہتے ہیں کہ لو ضربت علی الفیل لہرنت، اگر وہ کوڑا ہاتھی کو پڑتا ہاتھی بھی کانپ اٹھتا۔ اس دین کے لیے امام شافی کو مسجد کے امام شافی کے کفر کا فتویٰ لگایا گیا، اس دین کے لیے امام نسائی کو مسجد کے صحن میں شہید کر دیا گیا، اس دین کے لیے امام بخاری کو دھکے دے دے کر بخارا سے نکالا گیا، اس دین کے لیے امام مسلم کو تکلیفیں دی گئی، اس دین کے لیے امام غزالی کو
بغداد کے جنگلوں میں پھرنا پڑا، اس دین کے لیے امام راضی کو تکلیفیں آئیں، اور اس دین کے لیے امام ابن تیمیہ کا جنازہ دمشق کے قلعے سے اٹھا، اور ابن تیمیہ وہ ابن تیمیہ جس نے 600 کتابیں لکھی، وہ ابن تیمیہ جس کے علم کا کوئی کنارہ نہ تھا، وہ ابن تیمیہ کہ جس کے شاگردوں میں تفسیر ابن کثیر کا مصنف تھا، جس کے شاگردوں میں حافظ ابن قیم جسے حافظ ابن جوزی کہتے، وہ اس کے شاگردوں میں جس کے شاگردوں میں 10,000 علماء روزانہ بیٹھ کر حدیث لکھا کرتے تھے، لیکن فتنہ تاتار کا مقابلہ کرنے کے لیے ابن تیمیہ نے مدرسہ چھوڑ دیا، مسجد چھوڑ دی، تلوار اٹھا کر میدان میں آیا، بالآخر جیل میں گیا، 3 سال ابن تیمیہ جیل میں رہا، اور جیل سے ابن تیمیہ کا جنازہ اٹھا، اس کے جنازے پر 1,00,000 علماء نے ابن تیمیہ کی نماز جنازہ ادا کی۔ یہ امام ابن تیمیہ کی عظمت تھی، اس دین کے لیے کتنے لوگوں نے مارے کھائے، اور ابن تیمیہ کے بعد اسی دین کے لیے ہندوستان میں ایک مرد قلندر کو اللہ نے پیدا کیا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہندوستان میں جب مغلوں کی حکومت قائم ہوئی، سب سے پہلا مغل حکمران تھا جس کا نام تھا اکبر بادشاہ۔ کیا نام تھا آپ جانتے ہیں اکبر بادشاہ؟ اکبر بادشاہ جلال الدین اکبر جس کو کہتے ہیں، ہندوستان کا سب سے نیا دین بنایا تاکہ ہندو بھی خوش رہے، عیسائی بھی خوش رہے، یہودی بھی خوش رہے، مسلمان بھی خوش رہے، ایسا نیا قانون بنایا، نیا نظام بنایا۔ اس کو بھی چند درباری مولوی مل گئے، جس طرح آج پاکستان کے حکمران ضیاء الحق کو بھی کئی درباری ملا ملے ہوئے ہیں، درباری مولوی ہر دور کے حکمران کو مل جاتے ہیں، درباری مولوی چاپلوسی کرتے چاپلوسی کرتے کرتے وہ ساری زندگی بے غیرتی میں گزار دیتے ہیں، لیکن حق پرست مجاہد حکمرانوں سے ٹکرا کر پیغمبر کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ میرے دوستو، جلال الدین اکبر کے دور کے بڑے بڑے درباری مولوی تھے، انہوں نے کہا ایسا دین بناؤ کہ جس دین پر سارے لوگ خوش ہو جائیں۔ اس نے ایسا دین بنایا، اس کا نام رکھا دین الہی۔ کیا نام رکھا؟ کہتا یہ دین الہی ہے، دین اکبری کو دین الہی کہا۔ اس دور کا کوئی مولوی مقابلے میں نہیں آیا، ذرا توجہ کی ضرورت ہے، اس دور کا کوئی عالم مقابلے میں نہیں آتا تھا، سارے مولوی چپ کر کے گھروں میں بیٹھ کے، ایک آدمی 32 سال کا نوجوان تھا، 32 سالہ نوجوان، کھدر کے کپڑے ہیں، کھدر کی چادر ہے، کھدر کی ٹوپی ہے، پہن کر میدان میں اتر آیا۔ پیروں نے کہا تو قتل ہو جائے گا، مولویوں نے کہا تو ذبح ہو جائے گا، کسی نے کہا چپ کر کے گھر بیٹھ جا، تجھے کیا ضرورت پڑی ہے۔ لیکن وہ نوجوان سر پہ کفن باندھ کر میدان میں اتر آیا، اس نوجوان نے جلال الدین اکبر کا مقابلہ کیا، اس نوجوان نے اکبر کے دین کو ٹھکرا دیا، اس نوجوان نے اکبر کی سلطنت کو پاش پاش کرنے کا ارادہ کیا۔ اسی نوجوان کو تاریخ کی زبان میں شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے۔ مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ اکبر بادشاہ سے ٹکرانے کا فیصلہ کیا۔ آج پاکستان میں کئی پیر اپنے آپ کو مجددی کہلاتے ہیں، کئی نقشبندی کہلاتے ہیں۔ میرے دوستو، مجددی کہلانا بڑا آسان ہے، نقشبندی کہلانا بڑا آسان ہے، لیکن جو کام مجدد نے کیا وہ کام کرنا بڑا مشکل ہے۔ دنیا جانتی ہے اکبر مر گیا، علامہ حضرت مجدد الفسانی کو جیل میں ڈال دیا، اکبر کا انتقال ہو گیا، اس کا بیٹا جہانگیر اقتدار میں آیا، جہانگیر کو درباری مولویوں نے کہا کہ جب تک یہ مجدد الفسانی، یہ مولوی تیری بیعت نہیں کرتا، تیرے دروازے پر نہیں جھکتا، اس وقت تک تیری سلطنت کامیاب نہیں ہوتی۔ اس نے کہا کوئی صورت بتاؤ کہ یہ مجدد میرے سامنے سر جھکائے۔ جو آدمی اس کے دربار میں آتا پہلے سجدہ کرتا پھر دربار میں پیش ہوتا۔ اس نے درباری مولویوں نے کہا یہ مجدد تو گردن کٹا سکتا ہے، سر نہیں جھکا سکتا۔ اس نے کہا کوئی صورت تو بناؤ۔ صورت یہ بنائی گئی، ایک لوہے کا بہت بڑا گیٹ بنایا جائے، اس کے اندر سے ایک الماری لگائی جائے، اس مجدد الفسانی کو جیل سے لایا جائے، اور جب یہ چھوٹی الماری سے گردن جھکا کر گزرے گا، جب یہ گردن جھکائے گا تو بادشاہ کہے گا دیکھو مجدد نے میرے دربار میں گردن جھکا دی ہے۔ مجدد الفسانی کو جیل سے لایا گیا، اس گیٹ سے گزارنے کے لیے جب کھڑا کیا گیا، مجدد صاحب کشف انسان تھا، اللہ کا ولی تھا، اس نے سوچا کہ میں گردن نیچے کر کے جاؤں گا، حکومت سمجھے گی مجدد نے سر جھکا دیا۔ مجدد الفسانی نے گردن نیچے کرنے کی بجائے اپنی ٹانگوں کو پہلے دروازے کے اندر داخل کیا اور اکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش ہوا۔ مجدد الفسانی جب اکڑ کر پیش ہوا تو جہانگیر کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ یہ اتنا عظیم آدمی ہے جو میرے دروازے پر آ کر بھی میرے سامنے سر جھکانا نہیں چاہتا، بلکہ دروازے کے اندر سے بھی یہ اکڑ کر نکلتا ہے۔ وہ مجدد الفسانی اس کے اسی عظیم کردار کی وجہ سے علامہ اقبال شاعر مشرق نے مجدد الفسانی کے بارے میں بڑا عجیب شعر کہا۔ علامہ اقبال سن 1934 میں سرہند کی بستی میں گیا اور مجدد الفسانی کی قبر پر کھڑے ہو کر علامہ اقبال نے یہ شعر کہے تھے، توجہ کی ضرورت ہے، علامہ اقبال نے مجدد کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، کہ اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، کہ اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، اور گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، ہے اس کے نفس گرم سے گرمی احرار۔ مجدد الفسانی اکڑ کر آیا، جہانگیر حیران ہو گیا، مجدد الفسانی کو دوبارہ جیل میں ڈال دیا گیا۔ کتابیں کہتی ہیں کہ چند دنوں کے بعد جہانگیر کے دل میں اللہ نے ہدایت کی روشنی ڈالی، جہانگیر مجدد کے پاس جیل میں گیا، توبہ کی، معافی مانگی، جیل میں مجدد الفسانی کا جہانگیر مرید ہو گیا، باعزت ان کو رہا کیا، اور اس کے بعد جہانگیر نے اسلامی سلطنت کی ہندوستان میں بنیاد رکھی۔ اورنگزیب، عالمگیر، شاہجہاں، ان یہ جہانگیر کی اولاد ہے، انہوں نے فتاوی عالمگیری کیوں لکھا، ہندوستان میں ٹوپیاں بیچ کر انہوں نے گزارا کیوں کیا، اس لیے کہ مجدد الفسانی کی یہ تربیت کا نتیجہ تھا۔ خواجہ معصوم مجدد الفسانی کا لڑکا تھا، جس کی وجہ سے فتاوی عالمگیری بنایا گیا، جس کی وجہ سے ہندوستان کی ملک حکومت پیغمبر کی شاہراہ سنت پر کھڑی ہو گئی۔ یہ حضرت مجدد الفسانی کا کمال تھا۔ اگر مجدد الفسانی ہندوستان میں پیدا نہ ہوتا، آج پورے ہندوستان میں قرآن و سنت کا نام لینے والا کوئی پیدا نہ ہوتا۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی انہی تعلیمات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں اسلام کو باقی رکھا۔ کچھ عرصہ گزر گیا، تقریباً 150 سال کے بعد، مجدد الفسانی کی وفات کے 150 سال بعد، اللہ تعالیٰ نے شیخ عبد الرحیم کے گھر میں ایک لڑکا پیدا کیا، جس لڑکے کا نام تھا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ میری بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ اور بولو تو بات بھی سمجھ میں آ رہی؟ تھی تو چپ کر کے بیٹھے ہو، میرا مطلب ہے میری گال تو ہم پلے نہیں پہ رہے، کوئی بات سمجھ میں آ رہی؟ میرے دوست تو بڑی قابل غور بات تھی، اللہ تعالیٰ نے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کو مجدد الفسانی کے 150 سال بعد شیخ عبد الرحیم کے گھر میں پیدا کیا۔ اس وقت ہندوستان میں برطانیہ سے انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے آ چکا تھا، اور اس نے بمبئی کے ساحل پر واسکو ڈی گاما کے ذریعے اپنی چھاونی قائم کر لی تھی۔ اس وقت کے مغل حکمران نے انگریز کو خوش آمدید کہا تھا، لیکن شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی اولاد نے اسی انگریز کو نکالنے کا پھر منصوبہ بنایا۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ سن 1864 میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کے گھر میں بیٹا ان کا شاہ عبد العزیز پیدا ہو چکا تھا، جو سن 1724 میں پیدا ہوئے۔ سن 1764 میں شاہ عبد العزیز اپنے باپ کی مسند پر بیٹھتا ہے، اور شاہ عبد العزیز نے شاہ ولی اللہ کی مسند پر بیٹھ کر سب سے پہلا فتویٰ جاری کیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، انگریز کے خلاف جہاد کرنا ہر مسلمان پر فرض ہو چکا ہے۔ یہ فتویٰ شاہ عبد العزیز کا تھا۔ اور آپ کی معلومات کے لیے کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں شاہ ولی اللہ ایک ایسا انسان تھا جس کے چار بیٹے تھے، چاروں بیٹے قرآن کے مفسر تھے، حدیث کے محدث تھے۔ بڑے بیٹے کا نام شاہ ولی اللہ شاہ عبد العزیز تھا، دوسرے بیٹے کا نام شاہ عبد القادر، تیسرے کا نام شاہ رفیع الدین، چوتھے کا نام شاہ عبد الغنی۔ یہ شاہ عبد الغنی وہ ہیں جن کے فرزند کا نام شاہ اسماعیل شہید ہے، گویا کہ شاہ اسماعیل شہید شاہ ولی اللہ کے حقیقی پوتے ہیں۔ شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین نے قرآن پاک کا ترجمہ ہندوستان میں سب سے پہلے اردو زبان میں لکھا، اور شاہ عبد العزیز نے ہندوستان میں سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ فارسی میں کیا۔ شاہ ولی اللہ نے قرآن پاک کی فارسی میں ترجمے کے نکات لکھے، شاہ عبد العزیز نے فارسی میں تفسیر لکھی۔ یہ بڑی تاریخ تھی میرے دوستو۔ شاہ عبد العزیز نے ہندوستان میں انگریز کے خلاف فتوی جہاد جاری کیا۔ اس فتوے پر عمل کرنے والا سن 1792 میں ایک نوجوان اللہ نے پیدا کیا، جس نوجوان کو تاریخ کی زبان میں فتح علی سلطان ٹیپو کہا جاتا ہے۔ سلطان ٹیپو وہ عظیم انسان ہے جس نے 1792 میں انگریز کے خلاف میسور کی چار لڑائیاں لڑی۔ وہ سلطان ٹیپو جو سرنگا پٹن کے قلعے پر لڑتا ہوا اور یہ کہتا ہوا شہید ہو گیا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر۔ سلطان ٹیپو کے سپہ سالار میر صادق نے، جو شیعہ تھا، اس نے 900 مربع زمین انگریز سے لے کر انگریز کا ساتھ دیا. این موقع پر سلطان ٹیپو سے غداری کی, سلطان کو چھوڑ گیا. نواب سراج الدولہ آباد میں میدان میں آیا, اس کے سپہ سالار میر جعفر نے 600 مربع زمین انگریز سے لے لی اور نواب سراج الدولہ کا ساتھ چھوڑ گیا. وہ بھی شیعہ تھا. شیعہ نے ہر دور میں امت مسلمہ کو دھوکہ دیا ہے. یہ ایک تاریخ ہے جس تاریخ کو دنیا کی کوئی طاقت فراموش نہیں کر سکتی ہے. سلطان ٹیپو کے بعد نواب سراج الدولہ بھی انگریز کے مظالم کی بھیڑ چڑھ گیا. اس کے بعد 1826 میں ہندوستان میں شاہ اسماعیل شہید جو شاہ عبد الغنی کے فرزند تھے, شاہ عبد العزیز کے بھتیجے تھے اور سید احمد بریلوی کے مرید اور شاگرد تھے, انہوں نے اپنے پیر سید احمد رائے سید احمد بریلوی کی قیادت میں ہندوستان سے رائے بریلی سے چل کر درہ خیبر سے ہوتے ہوئے پشاور پر آ کر حملہ کیا. اس پشاور پر سن 1826 میں شاہ اسماعیل شہید نے آ کر سب سے پہلے پشاور کے چوک یادگار میں خلاف حضرت سید احمد شہید کی امیر المومنین کا پرچم لہرایا. اور پشاور میں سن 1826 میں جب سید احمد شہید نے حملہ کیا, پہلے حملے میں راجہ رنجیت سنگھ کی فوجوں کو شکست تھی, اس لیے کہ راجہ رنجیت سنگھ کی حکومت پنجاب پر تھی. اس وقت صوبہ سرحد بھی پنجاب میں شامل تھا. سید احمد نے پہلا حملہ کر کے پشاور کو فتح کیا. شاہ اسماعیل ان کے کمانڈر چیف تھے. اور اس کے بعد پشاور کے شہر میں شراب پر پابندی لگائی, جوئے پر پابندی لگائی, سٹے پر پابندی لگائی. یہ سن 1826 کی بات ہے. اور آپ کی معلومات کے لیے عرض کرتا ہوں کہ جس دن شاہ اسماعیل نے پشاور کے چوک یادگار میں شراب پر پابندی کا اعلان کیا, اس دن یکم مئی اتوار کا دن تھا. یکم مئی اتوار کو 1826 کو شاہ اسماعیل نے پشاور کے چوک میں شراب پر پابندی لگائی. اور اسی پشاور کے اندر جب شاہ اسماعیل کا ایک روحانی فرزند مفتی محمود برسر اقتدار آتا ہے, مفتی محمود جب وزیر اعلیٰ اسی پشاور میں بنتا ہے, تو جس دن مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے شراب پر پابندی لگائی اس دن بھی یکم مئی اتوار ہی کا دن تھا. مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے 1872 یکم مئی اتوار کے دن اسی پشاور کے شہر میں شراب پر پابندی لگائی, اور شاہ اسماعیل شہید نے 1826 یکم مئی اتوار کے دن اسی پشاور کے شہر میں شراب پر پابندی لگائی. یہ تاریخ کا ایک عجیب و غریب اتفاق ہے جس کو دنیا کی تاریخ فراموش نہیں کر سکتی ہے. اس کے بعد شاہ اسماعیل اور سید احمد شہید کی فوجیں اطمان گئی, چار سدہ, نوشہرہ, اکوڑا کو فتح کرتی ہوئی ہدارہ, ہری پور ہدارہ کی طرف بڑھی. جس علاقے کو شاہ اسماعیل فتح کرتے وہاں چار چار مہینے چھ چھ مہینے قیام کرتے. بالآخر یہ قافلہ 1831 کو بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر پہنچا. 1831 چار مئی کے دن حضرت سید احمد شہید سجدے کی حالت میں تھے. ہزارہ کے کچھ لوگوں کی غداری کی وجہ سے ان کو شکست ہو گئی اور ان کی گردن کاٹ دی گئی. سید احمد شہید کا سر کاٹ دیا گیا. اور اس کے بعد چار تین دن تک شاہ اسماعیل شہید دست بدست لڑائی لڑتے رہے. بالآخر شاہ اسماعیل بھی شہید ہو گئے اور آج بھی ان کی قبر بالا کوٹ کے پہاڑوں پر بنی ہوئی ہے. بالا کوٹ کو ہندوستان میں نہیں ہے, پاکستان میں ہے. جائیے آپ دیکھیے کہ پہاڑوں کے اوپر شاہ اسماعیل اور ان کے 450 رفقا کی قبریں آج بھی بنی ہوئی ہیں, اور سید احمد کی قبر بالا کوٹ کے بازار میں بنی ہوئی ہے. ان کا سر بالا کوٹ کے بازار میں دفن ہے اور ان کا گھر دریا کے پاس دریائے نیلم کے پرے دوسری طرف ان کا گھر دفن ہے. سید احمد کی گردن کے ٹکڑے اور جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. آج پاکستان کا بدعت فروش ملا سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل پہ تنقید کرتا ہے اور کہتا ہے جناب وہ ہندو اور سکھوں کے ایجنٹ تھے. جو ایجنٹ ہوتا ہے وہ میدان جہاد میں کبھی گردن نہیں کٹایا کرتا. ایجنٹ مربع لیتا ہے, ایجنٹ زمینیں لیتا ہے, ایجنٹ دستے تکفق کراتا ہے, ایجنٹ پاکستان کے دلتانے ہیں, ٹوانے ہیں, قریشی ہیں, بلوچستان کے رئیسانی ہیں, صوبہ سرحد کے کئی خوانین ہیں جنہوں نے انگریز کے گھوڑوں کی لیپ چاٹی, انگریز کے گھوڑوں کے خرخرے ملے, انگریز کے سامنے معافیاں مانگی. اور وہ ایجنٹ نہیں ہوتا جو میدان جہاد میں اپنی گردن کٹاتا ہے. شاہ اسماعیل نے بالا کوٹ کے پہاڑوں پر اپنی گردن کٹا کر بچے یتیم کرا کے بیویوں کو بیوہ کرا کے دنیا کو بتا دیا کہ شاہ اسماعیل بدر و حنین کے غازیوں کا وارث ہے. یہ گردن جھکا سکتا ہے, گردن کٹا سکتا ہے, گردن جھکا نہیں سکتا. اس وقت تک ہندوستان میں پنجاب کے اوپر راجہ رنجیت سنگھ کی حکومت ہے, لیکن پورے ہندوستان میں مجموعی طور پر انگریز کا اقتدار تھا. چنانچہ 1856 میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سب کو رحمۃ اللہ تعالی جانتے حاجی امداد اللہ کو؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہندوستان کا وہ پیر ہے کہ جس پیر کو بریلوی بھی اپنا پیر سمجھتے ہیں اور دیوبندی بھی اپنا پیر سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اب آپ میں سے کئی لوگ حیران ہوں گے کہ پیر تو دونوں کا ایک ہے، پھر اختلاف کیوں ہے؟ ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ بات آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اختلاف کیوں ہے، تاکہ اولیاء اللہ کی پوری تاریخ کا پتہ چل جائے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے 41 خلفاء تھے۔ کتنے خلفاء؟ 41 خلفاء میں پہلے خلیفے کا نام تھا مولانا رشید احمد گنگوہی، دوسرے خلیفے کا نام تھا مولانا قاسم نلوتوی، اور آخری خلیفے کا نام تھا پیر میر علی شاہ گولڑوی۔ یہ آخری خلیفہ تھے حضرت شاہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ مولوی احمد رضا بیچارے کا تو ذکر ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ 41 خلفاء ہے، پہلے خلیفہ مولانا رشید احمد گنگوئی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے۔ جس وقت 1856 میں میٹنگ ہوئی دلی کے اندر کہ انگریز کا مقابلہ کرنا چاہیے یا بےغیرت ہو کر زندگی گزارنی چاہیے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انگریز کا مقابلہ کرنا فرض ہے۔ کسی نے کہا ہماری تعداد بڑی تھوڑی ہے، فرمایا کیا ہماری تعداد غازیان بدر سے بھی کم ہے؟ یہ بات کہنے کی دیر تھی، ولولہ پیدا ہوا، فیصلہ ہوا کہ انگریز کے خلاف لڑائی کرنا فرض ہو چکا ہے۔ چنانچہ 1857 ہندوستان کی سب سے بڑی جنگ آزادی جو علماء نے انگریز کے خلاف لڑی ہے، یہ سب سے بڑی جنگ آزادی ہے۔ آج پاکستان کے کئی قوانین آپ کے صوبہ سرحد میں ایک بڑے خان صاحب اور کئی قوانین اس ملک میں ایسے موجود ہیں جو علماء پر تنقید کرتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں جناب لوگوں کی روٹیاں توڑنے والے، اور کبھی کچھ کہہ کر تنقید کرتے ہیں۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس برے صغیر پاک و ہند کی آزادی کے لیے جتنی مار علماء نے کھائی ہے تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی عالم تھے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے مرید تھے، 1857 کی جنگ آزادی کے ہیرو تھے۔ یہ 22 دن تک جنگ آزادی انگریز کے خلاف لڑی جاتی رہی، بلاخر علماء کو فتح حاصل نہ ہو سکی غداری کی وجہ سے، کچھ اپنے لوگوں نے غداری کی۔ اور اس کے بعد 1857 کی جنگ آزادی کے بعد میرے دوستو انگریز نے 14,000 علماء کو شہید کیا اس جنگ آزادی کے دوران 22 دنوں میں، اور اس جنگ آزادی کے نتیجے میں 5,00,000 علماء تک پیدار پر لٹکائے گئے۔ 5,00,000 علماء معمولی بات نہیں ہے۔ مسٹر ٹامسن انگریزی کی کتاب میں لکھتا ہے کہ سن 1862 سے لے کر 1866 تک ان 4-5 سالوں میں علماء نے انگریز نے علماء کے خاتمے کا فیصلہ کیا۔ مسٹر ٹامسن کہتا ہے کہ وائسرائے برطانیہ کو ڈاکٹر ولیم میور نے کہا اگر اپنی حکومت کو قائم رکھنا چاہتا ہے تو مولوی کا خاتمہ کر، مدرسے کا خاتمہ کر، مسجد کا خاتمہ کر۔ چنانچہ 1864 میں انگریز کے آرڈر سے ہندوستان کے تمام مدارس عربیہ پر بلڈوزر پھیرا دیے گئے، مسجدیں شہید کر دی گئی، علماء کا قتل عام ہوا۔ 14,000 علماء صرف وہ تھے، 12,000 علماء صرف وہ تھے کہ جن کو دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک جن کی گردنوں کو لٹکایا گیا، اور کئی ہزار علماء وہ تھے جن کو کالا پانی میں بھیج دیا گیا۔ لاہور کے دریائے راوی میں 100-100 علماء کو روزانہ بوریوں میں بند کر کے ڈالا جاتا اور اوپر سے ان کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا جاتا۔ مسٹر ٹامسن کہتا ہے کہ سوروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تنوروں میں علماء کو ڈالا گیا، جو داڑھی والا نظر آتا اس کو انگریز گولی کا نشانہ بنا دیتا۔ علماء کا قتل عام ہوا، تانبے کے برتنوں کے ساتھ، تانبے کے ساتھ علماء کے جسموں کو ڈالا گیا، دریاؤں میں علماء کو بہایا گیا، جلتے ہوئے تنوروں میں علماء کو ڈالا گیا، مدارس عربیہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس وقت 5,00,000 علماء پورے ہندوستان کے اندر 5,00,000 علماء کو ذبح کر دیا گیا، اس لیے تاکہ قرآن مٹ جائے، تاکہ حدیث مٹ جائے، تاکہ شریعت مٹ جائے، تاکہ نبی کا دین مٹ جائے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کے دین کو باقی رکھنا تھا۔ جب مدرسوں کو بلڈوزر پھرا دیے گئے، علماء کا قتل عام ہو گیا، 1866 میں 1866 29 15 محرم 14 محرم الحرام کو رات کو خواب میں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو، جو جن کو 6 ماہ کی سزا ہوئی تھی، 6 ماہ کی سزا کاٹ کرائے تھے، مولانا رشید احمد گنگوئی جن کو جن کا ہاتھ شل کر دیا گیا تھا، جن کو مار مار کر جن کے جسم کو ناکارا کر دیا گیا تھا، خواب میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو حضور نے فرمایا مولوی قاسم اگر اسی طرح ہندوستان سے مدرسے مٹ گئے، مکاتب مٹ گئے، علماء مٹ گئے تو دین کا نام و نشان مٹ جائے گا، اس لیے جاؤ دیوبند کی بستی میں جا کر ایک دینی مدرسے کی بنیاد رکھو۔ چنانچہ 1800 افسوس 1866 30 مئی کی صبح کو مولانا قاسم نانوتوی دیوبند کی بستی میں آئے اور آ کر وہاں ایک مدرسے کی بنیاد انار کے ایک درخت کے نیچے رکھی. وہ مدرسہ جو 1866 30 مئی 15 محرم الحرام کی صبح کو قائم ہوا تھا, آج 120 سال کے بعد اس مدرسہ کے جب قواعد دنیا کے سامنے آتے ہیں تو ہمیں قواعد سے پتا چلتا ہے کہ اس مدرسے سے جو انار کے درخت کے نیچے شروع کیا گیا تھا آج 80,000 علماء فارغ التحصیل ہو کر پوری دنیا میں اللہ کا قرآن پہنچا رہے ہیں. اولیاء اللہ کی یہ جماعت ہے, یہ اولیاء اللہ کی جماعت ہے جس کے سخیل مولانا قاسم نانوتوی تھے. مولانا قاسم نانوتوی وہ عظیم انسان تھا کہ جو جس نے 1857 میں انگریز کا مقابلہ کیا, وہ عظیم جرنیل تھا کہ جس نے دیوبند کی مسند پر بیٹھ کر شیخ الہند مولانا محمود الحسن جیسا انسان پیدا کیا. شیخ الہند محمود الحسن کون تھا جس نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی؟ محمود الحسن کون تھا جو کھدر کے کپڑے پہن کر وائسرائے برطانیہ کو للکارتا تھا؟ محمود الحسن کون تھا کہ جو 33 سال دیوبند کی مسند پر نبی کی حدیث پڑھاتا رہا؟ دیوبند شیخ الہند محمود الحسن کون تھا جس کے شاگردوں میں پہلا شاگرد حکیم الامت مولانا اشرف علی خان بھی پیدا ہوا, جس نے 1500 کتابیں لکھ کر پوری دنیا میں اللہ کا قرآن پہنچا دیا, جس کے شاگردوں میں مولانا عبید اللہ سندھی پیدا ہوا جس کو 25 سال کے لیے انگریز نے جلا وطن کیا تھا, وہ شیخ الہند محمود الحسن جس کے شاگردوں میں مفتی کفایت اللہ دہلوی پیدا ہوا, جس کے ایک فتوے کو دیکھ کر مصر کے علماء نے کہا تھا کہ روئے زمین پر اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے, وہ شیخ الہند جس کے شاگردوں میں علامہ انور شاہ کشمیری پیدا ہوا کہ جس نے بخاری شریف کی شرح عربی میں فیض الباری لکھ کر پوری دنیا عرب کو حیران کر دیا, وہ شیخ الہند محمود الحسن جس کے شاگردوں میں علامہ سید حسین احمد مدنی پیدا ہوا کہ جس نے 7.5 سال انگریز کی جیل کاٹی, جس نے 67 سال پیغمبر کی حدیث پڑھائی, 115 خلفاء پیدا کیے, جس نے 33 سال دیوبند کی مسند پر پیغمبر کی حدیث پڑھائی اور 14 سال رسول اللہ کے روضے پہ نبی کی حدیث پڑھائی. میرے دوستو وہ شیخ الہند محمود الحسن جس کے شاگردوں میں علامہ شبیر احمد عثمانی پیدا ہوا, جس نے قائد اعظم کے ساتھ مل کر پاکستان کی تحریک چلائی, جس نے مشرقی اور مغربی پاکستان کے پرچم لہرائے, جس نے پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کی قیادت کی, وہ علامہ شبیر احمد عثمانی شیخ الہند محمود الحسن کا شاگرد تھا. شیخ الہند محمود الحسن وہ عظیم انسان ہے کہ جس کے شاگردوں میں مولانا محمد الیاس تبلیغی جماعت کا بانی پیدا ہوا. تبلیغی جماعت کو ساری دنیا جانتی ہے, یہ شیخ الہند محمود الحسن کے شاگرد مولانا الیاس دہلوی کا صدقہ جاریہ ہے. آج تبلیغی جماعت پوری دنیا میں پہنچ چکی ہے. آج پاکستان کا اہل بدعت طبقہ تبلیغی جماعت کو بری نظر سے دیکھتا ہوگا, کئی لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں نے ایک جمعراتی مولوی سے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں تبلیغی جماعت سے کیا تکلیف ہے, بستر بھی اپنا, لوٹا بھی اپنا, مسلح بھی اپنا, پیسہ بھی اپنا, وقت بھی اپنا. اس نے کہا ٹھیک ہے سب کچھ, اور حاجی صاحب کے پاس میرا قیام ہوتا تھا, لاکھوں روپے ہر سال ہماری جمعیت علماء پاکستان کو دیتے تھے, لیکن اس دفعہ میں گیا حاجی صاحب استقبال کرنے نہیں آئے. میں نے پوچھا کہاں گئے تو پتا چلا وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ گئے ہوئے. مجھے تکلیف ہو گئی کہ پیسے سارے گئے, پیسے سارے گئے. پاکستان آئے کہنے لگے رائے گنج کا فتنہ سب سے بڑا ہے, تبلیغی جماعت والے سب سے برے ہیں, اس لیے اس فتنے کو ختم کرو. کیا کریں گی, رائے گنج میں کانفرنس کرو. رائے گنج میں جناب کانفرنس رکھی, میلاد کانفرنس رائے گنج میں رکھی. جس پارک میں وہ کانفرنس رکھی اس پارک میں 10,000 سے زیادہ آدمی نہیں آ سکتا, لیکن کانفرنس کے بعد دوسرے دن اعلان آیا اخبار میں کہ جناب 1,000,000 انسانوں نے شرکت کی. میں نے ایک مولوی صاحب سے کہا اتنا بڑا جھوٹ, کہنے لگا اگر تمہارے رائے گنج میں 25,00,000 آدمی آ سکتا ہے تو ہم 10,00,000 نہ کریں تو کیا کریں, ہم 10,00,000 کی بات بھی نہ کریں. ہماری سر میں نے کہا وہاں تو 10,000 آدمی پورا نہیں آتا. میرا قیام ہوتا تھا لاکھوں روپے ہر سال ہماری جمعیت علماء پاکستان کو دیتے تھے, لیکن اس دفعہ میں گیا حاجی صاحب استقبال کرنے نہیں آئے. میں نے پوچھا کہاں گئے تو پتا چلا وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ گئے ہوئے. مجھے تکلیف ہو گئی کہ پیسے سارے گئے, پیسے سارے گئے. پاکستان آئے کہنے لگے رائے گنج کا فتنہ سب سے بڑا ہے, تبلیغی جماعت والے سب سے برے ہیں, اس لیے اس فتنے کو ختم کرو. کیا کریں گی, رائے گنج میں کانفرنس کرو. رائے گنج میں جناب کانفرنس رکھی, میلاد کانفرنس رائے گنج میں رکھی. جس پارک میں وہ کانفرنس رکھی اس پارک میں 10,000 سے زیادہ آدمی نہیں آ سکتا, لیکن کانفرنس کے بعد دوسرے دن اعلان آیا اخبار میں کہ جناب 10,00,000 انسانوں نے شرکت کی. میں نے ایک مولوی صاحب سے کہا اتنا بڑا جھوٹ، کہنے لگا اگر تمہارے رائے بینڈ میں 25 لاکھ آدمی آ سکتا ہے تو ہم 10 لاکھ نہ کریں تو کیا کریں، ہم 10 لاکھ کی بات بھی نہ کریں، ہماری میں نے کہا وہاں تو 10,000 آدمی پورا نہیں آتا. اس نے کہا وہاں سارا پاکستان تو دیکھنے نہیں آیا تھا، وہاں تو چند آدمیوں کو پتا ہے، اگر وہاں تمہارے یہاں 25 لاکھ آ گئے ہمارے یہاں 10,000 آ گئے، اخبار میں تو صرف 2-3 صفروں کا فرق ہے. میں نے کہا پھر مرزا قادیانی بھی کہتا ہے کہ 50 کتابیں لکھوں گا لیکن لکھی 5، لوگوں نے کہا 5 لکھی پیسے 50 کے لیے، کہنے لگا 0 کا فرق ہے. تو مرزا قادیانی اور ان کی باتوں میں فرق کوئی نہیں، مشرق جو ہوتا ہے اس کو عادت جھوٹ کی ہوتی ہے. وہاں جناب صبح سے لے کر شام تک تقریریں کی، تبلیغی جماعت والوں کو برا کہا، سب سے بڑا اعتراض کیا کیا کہ یہ ان کے یہ بستر اٹھا کر جاتے ہیں، یہ لوٹے اٹھا کر جاتے ہیں. اور میں نے کہا لوٹا بھی اپنا، بستر بھی اپنا، مسواک بھی اپنی، تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ کوئی تکلیف تو نہیں تھی، کوئی ایسی بات تو نہیں تھی. صبح سے لے کر شام تک اتنی گالیاں دی کہ عصر کی نماز کے وقت کالج اور اسکولوں کے کچھ لڑکے جو کانفرنس میں موجود تھے انہوں نے کہا اگر یہ لوگ اتنے گستاخ ہیں، اتنے بے ایمان ہیں، اتنے نبی کے دشمن ہیں تو آج ان کے مرکز رائے بینڈ پر ہم قبضہ کریں تاکہ ہم عاشق رسول بنے. چنانچہ 300-400 لڑکے تیار ہو گئے کہ رائے بینڈ کے مرکز پر قبضہ کریں گے. جناب وہاں سے تیار ہو کر نعرے مارتے ہوئے، نعرے رسالت کہتے ہوئے چل پڑے، آج ہم رائے بینڈ کے مرکز پر قبضہ کریں گے. آپ حیران ہو گئے کہ جناب قبضہ کرنے کے لیے وہ چلے تھے، پھر قبضہ کیوں نہیں ہوا؟ جب مرکز میں پہنچے، جو لوگ تبلیغی جماعت کے مرکز میں گئے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ وہاں 2-4 ہزار آدمی ہر وقت موجود ہوتا ہے. چنانچہ مرکز والوں کو کسی نے بتا دیا کہ قبضہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو مرکز والے سارے آدمی مسجد سے نکل کر باہر آ گئے استقبال کرنے کے لیے. جب یہ 300-400 آدمی گیا، نعرے مارتا ہوا ہم قبضہ کرنے آئے ہیں، انہوں نے سلام لیا، انہوں نے استقبال کیا، وہ کہنے لگے جی ہم تو قبضہ کرنے آئے. انہوں نے کہا بھائی آئیے، تشریف لائیے، ہم قبضہ کراتے ہیں، ہم آپ کے استقبال کے لیے آئے ہیں، آپ بزرگ ہیں ہمارے، آئیے تشریف. وہ حیران ہو گئے بھی ہم تو قبضہ کرانے آئے اور یہ کہتے ہم قبضہ کرا رہے ہیں. اب آدھا غصہ تو ختم ہو گیا، وہ کہہ رہے ہیں یہ قبضہ کراتے ہیں، دیکھ ہم تو قبضہ کرنے ہیں، ہم تمہیں نکال دیں گے. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ہم چلے جائیں گے، آپ آئیے تشریف لائے. اب ان میں سے کئی ڈر گئے، انہوں نے کہا کہیں ہمیں اندر لے جا کر مارے نہ، ہماری پٹائی نہ کریں، مشرق بزدل ہوتا ہے، یہ آپ کی معلومات کے لیے حل کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا، ڈر بڑا تھا لیکن تبلیغی جماعت والوں کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ اندر لے جا کر مارے، وہ تو پیار کی مار ہے ان کی، پیار کی تلوار ہے، پیار کی بات کرتے ہیں. اندر لے گئے، وہاں جا کر ماشاءاللہ انہوں نے چائے پکائی، بسکٹ دیے، چائے اور بسکٹوں کے تو یہ ویسے دشمن ہے، اور جناب چائے اور بسکٹ آ گئے، سب لوگوں کی خاطر توازی ہوئی. مغرب کی نماز سے پہلے چائے بھی پی رہے ہیں، بسکٹ بھی کھا رہے ہیں. ان پاگلوں سے کوئی پوچھے کہ جن کو نبی کا گستاخ کہہ کر چلے تھے، گستاخوں سے تم چائے پی رہے ہو؟ چائے پی اور بسکٹ کھائے، آدھوں کا غصہ تو ویسے ختم ہو گیا. ایک دوسرے کہنے لگے یار یہ تو بڑے اچھے ہیں، دیکھو چائے پیش کر رہے ہیں، بسکٹ پیش کر رہے ہیں، ان سے اچھا کون ہوگا؟ اچھا جناب، کہنے لگے جی وہ جماعت والوں سے کہنے لگے ہم تمہارے تو ساتھ ہیں لیکن یہ جو دیوبندی ہے نا، دیوبندی لوگ ہیں، یہ یہاں کیوں آتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی یہاں تو سب آ سکتے ہیں، بریلوی بھی آ سکتے ہیں، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی، آپ بھی آئے. کہنے لگے اچھا پھر سب کا مرکز ہے؟ انہوں نے کہا جی سب کا مرکز ہے. اچھا پھر اس طرح کریں، آج مغرب کی نماز کے بعد ہمارا بیان ہوگا، مغرب کے بعد وہاں تعلیم ہوتی ہے نا، بیان ہوتا ہے. تو کہنے لگے اچھا اگر سب بیان کر سکتے ہیں تو پھر آج ہمارا بیان ہوگا. تو بزرگوں نے کہا جناب ہر روز مغرب کے بعد جس کا بیان ہونا ہوتا ہے دوپہر کو 11 بجے اس کے بارے میں مشورہ ہوتا ہے، اس کا نام آ جاتا ہے. آپ اس طرح کریں رات آپ قیام فرمائیں، کل صبح 11 بجے آپ کا نام مشورے میں دے دیں گے تو کل شام آپ خطاب کریں. تو کئیوں نے کہا ٹھیک ہے جی کل رات قبضہ کر لیں گے. تو آدھوں نے کہا کہ جناب ابھی چائے پی کر آدھے بدل گئے، رات رہ گئے تو سارے ہی بدل گئے، اس لیے خدا کرے اس لیے ابھی واپس چلے. جناب علی وہ جو 350 آدمی قبضہ کرنے گئے تھے ان میں 200 آدمی وہاں چلا لکھوا کر آئے اور باقی 150 آدمی ویسے ہی گالیاں دیتا واپس آ گیا. اور بعد میں میرا یقین ہے کہ وہ بھی گئے ہوں گے. اور اس کے بعد آپ جس وقت رائے بینڈ میں یہ میلاد کانفرنس کی، اس سے پہلے رائے بینڈ کے شہر میں تبلیغی جماعت کا کوئی مرکز نہیں تھا، کوئی مسجد نہیں تھی، لیکن اس کے بعد 8 مسجدوں سے تبلیغی جماعت نکلنے لگی. نورانی صاحب نے کہا آئندہ ہم میلاد کانفرنس نہیں کریں گے، کرو قبضہ. بڑی تکلیف ہے تبلیغی جماعت کے، تبلیغی جماعت بیچاری کیا کہتی؟ آج جتنی تکلیف کرو گے تبلیغی جماعت سے، تبلیغی جماعت مولانا الیاس دہلوی کا وہ لشکر ہے جو آج پوری دنیا کے 180 ملکوں میں پہنچ چکا ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس لشکر کو روک نہیں سکتی. روک سکتی ہے؟ بولو تو صحیح. اور ان کا کام سوائے 30-40 کے کوئی نہیں رہ گیا. ٹھیک ہے نا بھائی، یہ اللہ کے ولیوں کی جماعت ہے. ولی تھا سید حسین احمد مدنی، سب کو رحمت اللہ علیہ، ساری زندگی نبی کی سنت نہیں چھوٹی. ولی تھا شیخ محمود الحسن، جس کو غسل کرانے کے لیے تختے پر لٹایا گیا تو کمر پہ ہڈیوں کے سوا کوئی چیز نہیں تھی. کسی نے پوچھا حضرت مدنی سے کہ کیا ہوا؟ فرمایا میرے شیخ الہند استاد کو انگریز مالٹا کی جیل میں لوہے کی سلاخوں پر لٹا دیتا اور تڑپتے ہوئے اس کی ہڈیوں سے گوشت جل جاتا، لیکن شیخ الہند کا جب ہوش آتا وہ یہی کہتا، اے انگریز میں بلال کا وارث ہوں، میری چمڑی ادھر سکتی ہے، انگریز کے سامنے گردن نہیں جھکا سکتا۔ میرے دوستو وہ کتنا عظیم انسان ہے شیخ الہند محمود الحسن، جس کے شاگردوں کی تعداد 40,000 علماء سے زیادہ ہے، 40,000 علماء، دارالعلوم دیوبند میں مفتی پیدا کیے، فقیر پیدا کیے، ولی پیدا کیے، امام پیدا کیے، شیخ الحدیث پیدا کیے، مجاہد پیدا کیے، لیکن اس کے مقابلے میں علی گڑھ یونیورسٹی بنی جس نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے پیدا کیے، انگریز کو سلام کرنے والے پیدا کیے، ہیٹ پہن کر سلوٹ مارنے والے پیدا کیے، لیکن دیوبند نے حسین احمد مدنی پیدا کیا، احمد علی لاہوری پیدا کیا، عطاء اللہ شاہ بخاری پیدا کیا، اور یہ مولانا محمد علی کبھی محمد علی جوہر نہ بنتا اگر شیخ الہند محمود الحسن کا مرید نہ بنتا۔ یہ ایک تاریخ تھی، ایک زندہ جاوید کہانی ہے، اسی لیے ریاست علی ظفر مجنوری نے کہا، اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے، جو رند یہاں سے اٹھا ہے پیر مغاں کہلایا ہے، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدا تک، ہے عام ہمارے افسانے، دیوار چمن سے زندہ تک سو بار سوارا ہے ہم نے، اس ملک کے گیسوے پر ہم کو یہ اہل جنوں بتلائیں گے، کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ دارالعلوم دیوبند اولیاء کی جماعت ہے، مجاہدوں کی جماعت ہے، مفتیوں کی جماعت ہے، پیغمبر کے وارثوں کی جماعت ہے، ولی وہ نہیں ہوتا جو یہ کہے مجھے پیسے جمع کراؤ، جس طرح رائے جس طرح قصور میں پچھلے سال ایک ولی پیدا ہوا تو اس کو کہتے تھے لوگ یہ ڈبا پیر ہے، کیا کون سا پیر ہے، لوگوں کو کہنے لگا ہر مرید مجھے مہینے کے 5 روپے دیا کرے، کتنے روپے دیا کرے 5 روپے، ایک مرید کہنے لگا میں تو نہیں دیتا، کہنے لگا اچھا قیامت کے دن تیری بخشش نہیں کراؤں گا، وہ کہنے لگا میری بخشش تو تب روکے گا اگر تجھے کوئی جنت میں جانے دے گا، وہ مریض بھی آگے سے پورے دنوں کا تھا، کئی دنوں کے بعد اس کو خواب آیا، اس نے دیکھا ایک دودھ کا پیالہ ہے ایک پیشاب کا پیالہ، ایک شہد کا پیالہ ایک پیشاب کا پیالہ، مریض کہنے لگا حضرت جی میں نے خواب میں دیکھا میرا ہاتھ پیشاب کے پیالے میں، آپ کا ہاتھ شہد کے پیالے میں، اس نے کہا اگر مجھے 5 روپے مہینے کے مانگ لیتا تیرا ہاتھ بھی شہد کے پیالے میں آ جاتا، مرید نے کہا نہیں جی، اس کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ میری انگلیاں چاٹنے لگے میں آپ کی انگلیاں چاٹنے لگے، دعا کرو اللہ سچے ولیوں کا غلام بنائے، کس کا غلام بنائے، سچے ولیوں، ہم سچے اولیاء کے غلام ہیں، ٹھیک ہے، جن کی زندگی میں نبی کی سنت کبھی نہیں چھوٹتی، رحیم یار خان کے علاقے میں حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کی عقیدت رکھنے والی ایک عورت، اس کا خاوند بڑے کچے عقیدے کا تھا، کئی دنوں کے بعد اس کے پیر صاحب آئے، پیر صاحب کو 8 دن گزر گئے، بیوی نے اپنے خاوند سے کہا کہ اپنے پیر صاحب سے کہو 8 دن گزر گئے، 8 دن گزر گئے نماز نہیں پڑھی، نماز تو حضور نے کبھی نہیں چھوڑی، مرید نے کہا میرا پیر پہنچا ہوا ہے، کہو میرا پیر پہنچا ہوا، وہ نماز نہیں پڑھتا وہ ویسے پہنچ گیا ہے، اس نے کہا اچھا، اس نے کہا نماز تو پیغمبر کو بھی معاف نہیں ہوئی، تو مرید نے ڈرتے ڈرتے جا کر کہا حضرت جی نماز، تو مرید نے آگے سے کہا، پیر نے کہا میں اور نماز، انہوں نے کہا ہاں جی، اس نے کہا تو ولیوں کا گستاخ ہو گیا ہے، تو وہابی ہو گیا ہے، اس نے کہا تم یہاں بیٹھ کر نماز پڑھتے ہو اور مجھے یہاں بیٹھے ہی مدینہ نظر آتا اور میں یہاں بیٹھے ہی مدینے میں نماز پڑھتا، اس نے بیوی سے آ کر کہا کہ تو مجھے مروانے لگی تھی، میرا پیر تو بڑا پہنچا ہوا ہے، ہم یہاں بیٹھے رہتے ہیں، ہمارا پیر یہاں بیٹھے ہی مدینے جا کر نماز پڑھتا ہے، اس کو یہاں بیٹھے مدینہ نظر آتا ہے، اس کی بیوی بڑی ہوشیار تھی، دوسرا دن ہوا اس نے ناشتہ تیار کیا، سیویاں تیار کی، سیویاں جو پیر کی تھالی سیویوں کی تھی اس کے نیچے گھی ڈال دیا، اوپر سیویاں ڈال دی، نیچے گھی اور میٹھا ڈالا، اوپر میں سیویاں ڈالی، اور جو خلیفہ صاحب کی تھالی تھی اس کے اوپر سیویاں کے اوپر میٹھا اور گھی ڈال دیا، جب پیر صاحب کے سامنے ناشتہ گیا پیر جلال میں آ گیا، کہنے لگا تم وہابی ہو، کہیں گستاخ ہو گئے ولیوں کے کہ میری تھالی میں میٹھا اور گھی نہیں ڈالا، اور خلیفے کی تھالی میں سب کچھ ڈال دیا. وہ بھاگا ہوا آیا بیوی کے پاس کہ تو گستاخ ہے ولیوں کی. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ تو نے میٹھا نہیں ڈالا. کہنے لگی تم چلو میں میٹھا لے کر آتی ہوں. وہ میٹھا تو کیا لانا تھا، مرچے گھوٹنے والا ڈنڈا اس نے اٹھایا، مرچوں والا اٹھا کر وہ بھی پیچھے چلی گئی اور پیر کی کمر پر ایک لگا کر کہنے لگی شرم بے شرم، تجھے شرم نہیں آتی کہ یہاں بیٹھے تجھے مدینہ نظر آتا ہے، سیویوں کے نیچے میٹھا نہیں نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچے ولیوں کا غلام بنائے. کس کا غلام بنائے؟ سچے ولیوں کا غلام بنائے. سچے اولیاء کے ہم غلام ہیں. حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی سب کو رحمت اللہ تعالیٰ، حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کا بریلوی مسلک سے کوئی تعلق نہیں تھا. ان کے نام پر گیارہویں بنانے والوں، پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی کتاب فتوح الغیب، ان کی کتاب غنیت الطالبین کے کسی صفحے پر گیارہویں کا کوئی ذکر نہیں ہے. ایسی من گھڑت روایتیں پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بیان کی ہیں، انسان حیران رہ جاتا. کہنے لگے جناب پیران پیر رحمت اللہ علیہ اتنے ولی تھے کہ ایک عورت کے بیٹے کی جان نکل گئی، اس کا اکلوتا لڑکا تھا، وہ روتی ہوئی پیرانے کی پیر کے پاس آئی اور کہنے لگی میرے لڑکے کی جان اسرائیل نکال کر لے گیا. پیرانے پیر نے اسرائیل کو بلایا، اسرائیل آ گیا اور ایک منہ میں تماچا مارا اسرائیل کے اور اس سے روحوں کا تھیلا چھین لیا. جب روحوں کا تھیلا چھینا تو مردے سارے قبروں سے اٹھ کر بھاگ گئے. دیکھو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کو دیکھو، حضور علیہ السلام کے صاحبزادے ابراہیم فوت ہوتے ہیں، حضور کے ہاتھوں میں ابراہیم کی جان نکلتی ہے، حضور کی آنکھوں سے آنسو آئے، حضور نے فرمایا یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونین، میرے بیٹے میں تیرے غم میں بڑا پریشان ہوں. نبی اپنے بیٹے کے غم میں پریشان ہے، نبی اپنے بیٹے سے اسرائیل کو نہیں روک سکا، پیران پیر نے اسرائیل کو تماچا مارا، روحیں نکلی اور مردے سارے بھاگ گئے. شرم کرو حیا کرو. کہنے لگے جناب مائی رابعہ بصری حج کرنے گئی، خانہ کعبہ سے چار میل پہلے خانہ کعبہ، چار میل پیچھے نکل کر آ گیا استقبال کرنے. میں نے کہا بیعت رضوان کے موقع پر، حصول حدیبیہ کے موقع پر حضور چھ میل باہر بیٹھے ہیں، کفار سے اجازت مانگی، انہوں نے کہا حضور عمرہ نہیں کر سکتے، پیغمبر بغیر عمرہ اور طواف کے چھ میل پیچھے سے مدینے واپس چلے گئے، اور پیغمبر کے لیے تو کعبہ نکل کر نہیں آیا، مائی رابعہ بصری کے لیے تمہارا باپ لے آیا. شرم کرنی چاہیے. کہتے جناب حضور علیہ السلام معراج پر گئے، چوتھے آسمان پر حضور گرنے لگے تھے تو پیران پیر نے کندھا دیا تھا. پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ حضور کی وفات کے 370 سال بعد پیدا ہوئے. جو 370 سال بعد پیدا ہوتا ہے وہ 370 سال پہلے کندھا دینے کے لیے کہاں سے آ گیا؟ بات سمجھنے کی ہے یا نہیں؟ ان کے نام کی گیارہویں کرتے ہو. میں نے ایک مولوی صاحب سے کہا کیوں کرتے پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی گیارہویں؟ کہنے لگے وہ بہت بڑے ولی تھے. میں نے کہا پیران پیر حضور سے بھی بڑے ولی تھے؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا حضور کے نام کی تم گیارہویں کیوں نہیں کرتے؟ حضور کے نام کی تم چلو بارہویں کرو، ٹھیک ہے نا بھائی. پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی گیارہویں کرتے ہو کہ پیران پیر بہت بڑے ولی تھے. پیران پیر اگر ولی تھے تو حضور ولی نہیں تھے؟ پیران پیر ولی تھے تو حضور ولی نہیں تھے؟ بولو بھائی، اور بولو تو صحیح بات. شو حضور ولی نہیں تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق ولی نہیں تھے؟ اور توجہ ہے میری طرف، ابو بکر صدیق ولی نہیں تھے، حضرت عمر ولی نہیں تھے، حضرت عثمان اور حضرت علی ولی نہیں تھے، حضرت حسین ولی نہیں تھے؟ بولو. اب کوئی بریلوی ہوگا تو وہ کہے گا یہ تو گیارہویں والی ہے، ٹھیک ہے نا بھائی، یہ بھی گیارہویں والی. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے نام کی گیارہویں کرنے والوں، ابو بکر صدیق پیران پیر سے بڑے ولی نہیں تھے، ان کے نام کی گیارہویں نہیں کر سکتے؟ ان کے نام کی بارہویں کر لو، تیرہویں کر لو، چودہویں کر لو. اور پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے جس بات کا ذکر ہی کوئی بھی کیا اس کا ذکر کر کے لوگوں کو پاگل بناتے ہو. کسی کے گھر میں آدمی مر جائے تو مردہ ٹیکس لگاتے ہو، تیجے دن کا ٹیکس، ساتویں دن کا ٹیکس، نواں ٹیکس، اکیواں ٹیکس، چالیواں ٹیکس، آدمی کے مرنے کی دیر ہے، ادھر ضیاء الحق ٹیکس لگائے، ادھر ملا ٹیکس لگائے، اس قوم کو ٹیکسوں میں مار دو، ٹھیک ہے نا بھائی. قوم کو ٹیکسوں میں مار دیا کہ نہیں مار دیا؟ بھائی مرنے کی دیر ہے. مولوی کہتا ہے چاہے قرضہ اٹھا کر تیجا کر، چاہے قرضہ، چاہے جناب قرضہ اٹھا کر ساتا کر، یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں. ہندوؤں کی رسموں کو تم نے دین بنا لیا. ہندوؤں کے ہاں آدمی مرتا ہے وہ لاش کو آگ لگاتے ہیں، تیل ڈال کر 3 دن تک لاش جلتی رہتی ہے، تیسرے دن کے بعد آگ بجھاتے ہیں، تو اس آگ بجھانے کی رسم کو وہ کہتے ہیں رسم پھول. کیا کہتے ہیں؟ رسمیں. بولو ٹھیک ہے، رسم پھول. پرانے لوگوں کو اس واقعے کا پتہ ہے کہ 3 دن تک ہندو اپنے مردے کو جلاتے رہتے ہیں اور تیسرے دن کہتے ہیں رسم پھول. کیا کہتے ہیں؟ رسم. انہوں نے فا کو کاٹ کر کاف بنا دیا، انہوں نے رسم پھول کہا، انہوں نے رسم کول کہا، کوئی فرق رہا؟ وہ 3 دن کے بعد آگ بجھاتے ہیں، یہ جناب علی مردے کے گھر سے گھر میں آگ جلواتے ہیں, وہ آگ بجھاتے ہیں یہ آگ, اور اس کے بعد جناب نویں تاریخ کو جب نواں آتا ہے پھر وہ راکھ صاف کر کے ہڈیوں کو صاف کر کے رکھا جاتا ہے, اس کو رسم نواں کہتے ہیں. پھر جب 40 دنوں کے بعد اس لاش کو گنگا میں پھینکنے جاتے ہیں اس کو رسم چیلم کہتے ہیں. اور یہ لوگ اس پاکستان کے جمعراتی ملہ نے اس قوم کو اتنا تباہ کیا, ہندو کی رسم تھی رسم کل رسم پھل, اس نے رسم پھل کو رسم کل بنا لیا, ہندو کی رسم تھی نواں اس نے رسم نواں بنا لیا, ہندو کی رسم تھی رسم چیلم اس نے چیلم 40واں بنا لیا. اس پاگل کو یہ پتا نہیں اگر یہ نبی کی سنت ہوتی تو یہ سنت کل ہوتا, سنت نواں ہوتا, سنت 40واں ہوتا. اور خود کہتے ہیں رسم کل اور رسم بھی کبھی دیر بنی ہے, خود کہتے ہو رسم چیلم اور رسم بھی کبھی دیر بنی ہے. جو رسم ہوتی ہے وہ نبی کی شریعت نہیں ہو سکتی. بولو ٹھیک ہے کہ نہیں؟ خود رسم کہتے ہیں پھر یہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے ہاں پنجاب میں تو یہ رواج ہے, آپ بابا جی فوت ہو گئے, بابا جی کی لاش اندر پڑی ہے, بابا جی کی لاش باہر چٹائی بچھا کر بیٹھ گئے. چاہیے کیا تھا کہ جب بابا جی فوت ہوئے اسی وقت کلمہ پڑھو, قرآن پڑھو, درود پڑھو, تاکہ اس کے قبر میں جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ اس کے نامہ اعمال میں چلا جائے. ٹھیک ہے نا بھائی, اس کے نامہ اعمال میں کچھ نہ کچھ چلا جائے. لیکن یہ 3 دن تک تو کچھ نہیں کرتے, تاکہ 3 دن تک فرشتے بابا جی کی گوشت مالی کرتے رہے, 3 دن کے بعد پھر ملا کو لائیں گے, پھر جنت میں دھکیلیں گے. تیرے بابے کو پولیس پکڑ کر لے جائے, تیرے بھائی کو پولیس پکڑ کر لے جائے, تو کبھی 3 دن تک تو نے انتظار نہیں کیا کہ 3 دن تک پولیس والے اس کو جوتے مارتے رہے, اسی وقت بھاگ کر جاتا ہے کہ خدا کے لیے پیسے لے لو اس کو کچھ نہ کہو. یعنی تیرے باپ کو جیل میں لے جائے پولیس, اسی وقت پیچھے جائے, اور بابا قبر میں چلا جائے تو 3 دن ملا کا انتظار کرتا ہے. شرم کرنی چاہیے. حضور نے فرمایا جب آدمی فوت ہو جاتا ہے اسی وقت کلمہ پڑھو, قرآن پڑھو, درود پڑھو. جو آدمی کہتا ہے اسی وقت پڑھو, کہتے ہیں یہ گستاخ ہے, درود کے منکر ہے, یہ جناب ثواب کے منکر ہے. اور جو کہتا ہے 3 دن جوتے پڑھنے, تو کہتا ہے یہ عاشق رسول ہے, یہ عشق رسول ہے. اندر بابا جی کی لاش پڑی ہے, باہر چٹائی بچھی ہوئی ہے, چاہیے کیا کہ چٹائی پر بیٹھ کر قرآن پڑھو, کلمہ پڑھو, حکا لگا ہوا سگریٹ پی رہے, کہتے ہیں یہ افسوس بڑا ہوا بابا جی کا. ایسے ہوتا ہی نہیں ہوتا. یہ جو کش لگایا جا رہا ہے کش, اس کش کا ثواب بھی بابا جی کی روح کو پہنچ رہا ہے. یہ جو کش لگا رہا ہے وہ کچھ سوچو تو صحیح, جو کام تیرے نبی نے نہیں کیا وہ کام جائز کہاں ہے؟ حضور کے دور میں لوگ فوت نہیں ہوئے, مجھے بتاؤ. حضور فوت ہوئے, ابو بکر و عمر نتیجہ کیوں نہیں کیا؟ ابو بکر فوت ہوئے, عمر نتیجہ 740 کیوں نہیں کیا؟ عثمان فوت ہوئے, علی نے کیوں نہیں کیا؟ علی فوت ہوئے, حسنین نے کیوں نہیں کیا؟ حسنین شہید ہوئے, زین العابدین نے کیوں نہیں کیا؟ اور پیرہ نے پیر فوت ہوئے, ان کے لڑکوں نے یہ کام کیوں نہیں کیے؟ جو کام اولیاء نے نہیں کیے, انبیاء نے نہیں کیے, صحابہ نے نہیں کیے, اور وہ کام کر کے اس قوم کو الو نہ بنا, وہ کام کر کے اس قوم کو پاگل مت بنا, ان کی جیبوں کو خالی مت کر, ان غریبوں پر مردہ ٹیکس مت لگا. اس کا نہ قرآن سے تعلق ہے نہ نبی کے فرمان سے تعلق. اولیاء کے طریقے پر چل, یہ اولیاء اللہ کانفرنس ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ کہتے ہیں نا, میں نے ایک مولوی صاحب سے کہا کہ 11ویں کا کوئی ثبوت بھی ہے؟ اس نے کہا جی 11ویں کا ذکر تو قرآن شریف میں آیا ہے. میں نے کہا قرآن میں کہاں آیا؟ کہنے لگا قرآن میں نہیں آیا, والفجر والیال النشر دن دسواں رات 11ویں دن دسواں رات. آپ دنیا کے کسی جاہل کسی پاگل سے اور کسی دنیا کے کافر سے پوچھو تیرے پاس دلیل کیا ہے, وہ دلیل قرآن سے پیش کرے گا. وہ دلیل کہاں سے پیش کرے گا؟ وہ بولو ٹھیک ہے. ایک آدمی سے میں نے کہا نماز نہیں پڑھتا, کہتا جی میں گھر میں پڑھتا ہوں. میں نے کہا گھر میں نہیں پڑھ, مسجد میں جماعت سے پڑھ. کہنے لگا قرآن میں آیا کہ اکیلے پڑھ لیا کر. میں نے کہا قرآن میں کہا ہے؟ کہنے لگا قرآن میں نہیں آیا, ان صلات تنہا, ان صلات اکیلے پڑھ لیا کر, ان صلات تنہا اکیلے پڑھ لیا کر. وہ تنہا کا معنی تو روکنا ہے عربی میں, ان صلات تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز برائی سے روکتی ہے. اس نے تنہا کا معنی سمجھ لیا اکیلے پڑھ لیا کر, ترجمہ اپنے پاس سے کر لیا نا. یہ اسی طرح ہے کہ مولوی صاحب نے کہا نماز پڑھو, لڑکے بیٹھے تھے نا چوک میں, انہوں نے کہا جی چلو نماز پڑھتے. پڑھنے کا پتہ نہیں تھا, نہ وضو کا نہ نماز کا, سیدھے گئے بغیر وضو کے امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے. پتہ نہیں تھا, ایک دوسرے سے کہنے لگا کتنی رکعتیں ہوئی ہیں؟ وہ کہنے لگا 2 ہوئی ہیں. تیسرا کہنے لگا نماز میں بولنے کی اجازت نہیں ہے. چوتھا کہنے لگا شکر ہے میں نہیں بولا. بولو ہو گئی ساروں کی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے, عطا اللہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری سب کو رحمت اللہ تعالیٰ, بڑے ولی گزرے ہیں. جسٹس منیر کی عدالت میں لاہور میں, ہائی کورٹ لاہور میں ان کو پیش کیا گیا. جسٹس منیر نے کہا شاہ جی مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر کیوں کہتے ہو؟ انہوں نے فرمایا اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا اس لیے کافر کہتے. اس نے کہا حضور کے بعد جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنا کفر ہے؟ کہنے لگا ہاں کفر ہے. شاہ جی نے فرمایا تو اس نے جسٹس منیر نے مرزا بشیر الدین محمود جو مرزا قادیانی کا لڑکا مرزائیوں کا سربراہ تھا اس کو عدالت میں طلب کیا کہ اپنے باپ کی صفائی کر. وہ آیا جسٹس منیر نے کہا تیرے باپ کے نبی ہونے کی کیا دلیل ہے؟ مرزا بشیر سے کہا. اس نے کہا میرے باپ کا نام قرآن میں آیا ہے. میرے باپ کا نام؟ جس بے ایمان سے کرو کو کہو قرآن کی بات کرے گا. کہنے لگا میرے باپ کا نام قرآن میں ہے جی. کہاں آیا ہے؟ کہنے لگا قرآن میں نہیں آیا. مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. اس احمد سے مراد میرا باپ غلام احمد ہے. حالانکہ اس احمد سے مراد حضور کی ذات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا جس کا نام عرش پہ احمد ہوگا فرش پہ محمد ہوگا. یا احمد سے مراد حضور کی ذات ہے. لیکن اس مرزا بشیر الدین نے کہا اس احمد سے مراد غلام احمد ہے. شاہ جی نے کہا کہ مرزا بشیر الدین سے کہ مرزا صاحب تمہارے باپ کا نام تو غلام احمد تھا بلکہ تیرے پیو نو تے پنجابی چ کہندے سن گاما کانا. کی کہندے سی؟ گاما کانا. تو تو کہتا ہے میرے باپ کا نام احمد ہے. تو اس نے کہا میرے باپ کا اصل نام احمد ہی تھا. میرے باپ کا اصل نام احمد ہی تھا. غلام ایسے ہی تھا. غلام نام نہیں تھا ویسے ہی لوگ کہتے تھے. اس کے بعد جناب شاہ جی کے بیان دینے کی باری آئی. اس نے کہا شاہ جی تمہارا نام اصلی کیا ہے بیان دو. شاہ جی نے کہا میرا نام ہے اللہ. میرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا مرزا بشیر الدین نے کہا تمہارا نام تو ہے عطا اللہ. شاہ جی نے کہا میرا نام ہے اللہ عطا ایسے ہی ہے. اس نے کہا تھا غلام ایسے ہی ہے. شاہ جی نے کہا میرا نام عطا ایسے ہی ہے. اس نے کہا شاہ جی نے کہا میرا نام ہے اللہ اور اللہ ہی نبیوں کو بھیجا کرتا ہے. میں نے اس مردود کو نہیں بھیجا. قرآن سے دلیل جن لوگوں نے دی ہے اپنی طرف سے اس کا جواب بھی علماء نے دیا. کہو اس کا جواب بھی. میں نے کہا مولوی جی گیارہویں کا کوئی ثبوت ہے؟ کہنے لگا گیارہویں کا ذکر قرآن شریف میں آیا ہے. میں نے کہا کہاں؟ کہنے لگا والفجری والیال عشر دن دسواں رات گیارہویں. میں نے کہا میری سمجھ میں بات آتی ہے. قرآن میں تو یہاں اس کا معنی بنتا ہی نہیں ہے کہ دن دسواں رات گیارہویں سے گیارہویں شریف کہاں سے نکل آئے. پہلے چھوٹی گیارہویں تھی وہ سنبھالی نہیں گئی تو بڑی گیارہویں شریف یہ بھی آتی ہے. میں نے کہا ہماری سمجھ میں بات اور آتی ہے. جب آدمی پریشان ہو جاتا ہے کسی کام میں تو آدمی کہتا ہے میں ششو پنج میں پڑ گیا. میں کس میں پڑ گیا؟ شش کہتے چھ کو, پنج کہتے پانچ کو, چھ اور پانچ گیارہ. تو عام آدمی پریشان ہوتا ہے تو ششو پنج میں پڑ جاتا ہے اور جب مولوی پریشان ہوتا ہے تو گیارہویں شریف میں پڑ جاتا ہے. تو آج کے بعد جو گیارہویں کی بات کرے تم کہا کرو یہ ششو پنج میں پڑ گیا ہے. کس میں پڑ گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سمجھنا چاہیے. پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی جیسے کسی نے پوچھا حضرت اپنے چہرے پر کپڑا ڈال کر کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ کوئی بے نمازی میرا چہرہ نہ دیکھ لے. فرمایا بے نمازی صبح کو اٹھ کر سور کہتا ہے اللہ بے نمازی میرے متھے نہ لگانا. پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سور کہتا خنزیر کہتا. اور آج جمعرات کا ملا کہتا ہے پیرانے پیر کی گیارہویں کر نہ نماز کی ضرورت ہے نہ روزے کی, سیدھا جنت میں چلا جائے. جنت میں تیرا باپ لے جائے گا. خالہ جی کا وارہ ہے جنت. تجھے حلوے کی لکابی دے کر جنت میں چلا جائے گا. حضرت پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کی تکلیف کر چالیس سال عشاء کے وضو سے تہجد کی نماز پڑھی ہے. حضرت خواجہ سید علی حجویری سب کہو رحمت اللہ علیہ جن کو داتا گن بخش کہا جاتا ہے ولی ہو اس جیسا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ساری زندگی اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کو نہیں چھوڑا. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو دیکھو. بابا جی دلی کے بازار سے گزر رہے ہیں. ایک دکاندار نے بلایا. بلا کر کہا بابا جی تمہاری داڑھی اچھی ہے کہ میرے بکرے کی دم اچھی ہے؟ بابے کے ساتھ مذاق کیا. بابا جی نے کہا او بھولے بھالے اگر قیامت کے دن میری بخشش ہو گئی میری داڑھی اچھی ہوگی, اگر بخشش نہ ہوئی تو تیرے بکرے کی دم اچھی ہے. چند دنوں کے بعد بابا جی کا جنازہ اٹھا. بابا جی کی وفات ہو گئی. جنازہ دلی کے بازار سے گزر رہا تھا. اسی دکان کے پاس آیا تو غیب سے آواز آئی او دکاندار اللہ کا شکر ہے آج میری داڑھی تیرے بکرے کی دم سے اچھی ہے. بابا جی کا جنازہ دلی کے پارک میں میدان میں رکھ دیا گیا، دلی کے میدان میں بابا جی کا جنازہ پڑا ہے. ایک خادم بھاگا ہوا آگے آیا، جنازے کے پاس کھڑا ہو گیا، کہنے لگا او لوگو، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی وصیت ہے، بابا جی نے فرمایا تھا میرا جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تہجد کی نماز ساری زندگی قضا نہ ہوئی ہو اور عصر کی سنتیں کبھی قضا نہ ہوئی ہو، وہ میرا جنازہ پڑھائے. بڑے بڑے پیر موجود تھے، بڑے بڑے ولی موجود تھے، کوئی ولی آگے نہیں آیا، کوئی پیر آگے نہ آیا، کوئی مولوی آگے نہ آیا. دوپہر 11 بجے کا وقت ہوا، ایک آدمی کو لوگوں نے دیکھا کہ منہ پر کپڑا ڈالا ہوا ہے، تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، آگے جنازہ پڑھانے کے لیے آگے آیا. جب اس نے میرے دوست کو کپڑا ہٹایا چہرے سے تو وہ جلال الدین التمش اس وقت دلی کا بادشاہ تھا، کہنے لگا جب سے میں بالغ ہوا ہوں آج تک میری تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوٹی، میری عصر کی سنتیں کبھی نہیں چھوٹی. یہ کہہ کر وہ رونے لگا، کہنے لگا اے اللہ میں کیا کروں، بابا جی جاتا ہوا میرا راز فاش کر گیا ہے. چنانچہ بابا کا جنازہ اس وقت کے دلی کے بادشاہ جلال الدین التمش نے پڑھایا. ایک وہ بادشاہ دلی کا تھا اور ایک آج پاکستان کے حکمران ہیں، کلبوں میں، ثقافت خانوں میں، جیم خانہ کلبوں میں، بدماشیوں کے اڈوں میں، عیاشیوں میں مصروف ہیں. بڑے بڑے افسروں کو دیکھو عیاشی میں مصروف ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. ایک وہ حکمران تھے، ایک آج کا حکمران، جن کی عورتیں بے پرد بازاروں میں تھے، وہ اسلامی سب مملکت کا حکمران ہو سکتا ہے؟ ایک مولانا حق نواز کو گرفتار کیا گیا، پورے ملک میں لوگوں نے ہنگامے کیے، ہماری حکومت کو کوئی فرق پڑا؟ اس سے بڑی ڈھیٹ اور اس سے بڑی غیرت سے خالی حکومت پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آئی. ٹھیک ہے یا نہیں بولو؟ ایک ایسی کو اغوا کیا گیا، ایک ایسی کو نیا سے پورے پاکستان کے حکمرانوں کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. اس وقت تو تمہیں بڑی تکلیف ہوئی کہ ایسی اغوا کر لیا انجمن سپاہی صحابہ کے کارکنوں نے، اس وقت تکلیف نہیں ہوئی جب لاہور کے اندر اسٹیشن پر بم پھٹا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ٹکڑے ہو گئے، جب پشاور میں بم پھٹے لوگ شہید ہو گئے، جس وقت پنڈی میں بم پھٹے لوگوں کے ٹکڑے ٹکڑے فضاؤں میں بکھر گئے، کراچی میں بم پھٹا آئے 100 سے زیادہ آدمی ذبح ہو گئے، ٹکڑے ہو گئے، تمہیں شرم ہوتی، تمہیں حیا ہوتی، تم اقتدار چھوڑ دیتے، تم کرسی چھوڑ دیتے، لیکن تمہاری غیرت سو چکی ہے، تمہاری حیا ختم ہو چکی ہے، سارا ملک بھی مر جائے حکمرانوں کو حیا نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے یا نہیں بولو بھائی؟ مولانا حق نواز جنگلی کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ وہ ڈاکو تھا، وہ لٹیرا تھا، وہ بدماش تھا، وہ کوئی تقریب کار تھا، اس نے کوئی بم مارا تھا؟ بم والوں کو تم سے پکڑے نہیں جاتے، بم والوں کو تو تمہاری حکومت پکڑنے میں ناکام ہو گئی. کیوں ناکام ہو گئی؟ اس لیے کہ بم لوگ نہیں مارتے، بم حکومت مارتی. ٹھیک ہے یا نہیں؟ کیوں مارتی ہے؟ تاکہ اقتدار پر ہمارا قبضہ رہے، لوگ اس دھماکوں کی زد میں رہے، لوگ خوف و ہراساں رہے. ایسا اقتدار کوئی نہیں آیا پاکستان میں. مولانا حق نواز کو اس لیے گرفتار کیا گیا کہ وہ کہتے تھے کہ عائشہ صدیقہ کی توہین کرنے والا جہنمی ہے. ایک کتاب حضرت عائشہ کے خلاف لیا میں چھپی، اس میں حضرت عائشہ کو گالیاں دی گئیں. حق نواز نے کہا میں اپنی ماں کا بے غیرت بیٹا نہیں، میں ماں کا غیرت مند بیٹا ہوں، میری ماں بھی غیرت مند تھی عائشہ، میں بھی غیرت مند ہوں، میں عائشہ صدیقہ کا چوکی دار ہوں، عائشہ کے دوپٹے کے لیے میں تختہ دار پہ لٹک سکتا ہوں. اس جرم میں حق نواز کو ملتان کی سینٹر جیل میں بند کر دیا. یہ جرم تھا. تم نے کتابوں پر تو پابندی نہیں لگائی. اخباروں میں آ چکا ہے کہ ایران کے ایرانیوں کی طرف سے کراچی میں بم پھٹا، ایرانیوں کا اسلحہ پکڑا گیا، ایرانیوں کی طرف سے دھماکہ ہوا، دو ایرانی گروہ لڑے اور ان سے بم برامد ہوئے. تو اس کے باوجود تم نے ایرانیوں پر کوئی پابندی نہیں لگائی. ایرانی سفارت خانہ پاکستان میں لٹیچر مفت تقسیم کرے، ابو بکر و عمر کے خلاف، صحابہ کے خلاف، اس پر تم کوئی پابندی نہ لگاؤ. ہم ایسے لٹریچر پر اور ایسی تاریخ پر اور ایسی حکومت پر لعنت بھیجتے ہیں جس حکومت کی بنیادوں میں ایرانیت ہو اور خمینیت ہو. پاکستان اہل سنت کا پاکستان ہے، نہ یہاں خمینیت چل سکتی ہے، نہ شیعیت چل سکتی ہے، نہ قادیانیت چل سکتی ہے. ہم نے 31 جولائی کو لیے میں دوبارہ آل پاکستان سنی کنونشن کا اعلان کیا ہے. اگر 31 جولائی تک لیا کے ڈپٹی کمشنر اور ایس پی کے خلاف قتل کا مقدمہ دائر نہ کیا گیا، 303 آدمی ہمارے جنہوں نے بے گناہ قتل کی شہید کیے ہیں، اگر ان پر قتل کا مقدمہ دائر نہ کیا گیا تو پھر 31 جولائی کے بعد پورے پاکستان میں انجمن سپاہی صحابہ تحریک چلائیں. آپ انجمن سپاہی صحابہ کے ساتھ ہیں؟ اس تحریک میں سپاہی صحابہ کے جو ساتھ ہیں ہاتھ کھڑا کریں. ہم انشاء کل رات کل شام کو 5 بجے چوک یادگار میں انجمن سپاہی صحابہ کا جلسہ ہوگا. اس میں میں لیا کہ تفصیلی واقعات آپ کے سامنے جو ابھی تک ہوئے بیان کروں گا، آپ اس میں شریک ہوں گے. یہ صحابہ کی ناموس کا مسئلہ ہے، ہم کوئی پاگل نہیں گئے، ہمارا کوئی دماغ نہیں خراب ہو گیا کہ 40-40 مقدمے ہمارے اوپر موجود ہیں اور ہم لوگوں کے سامنے ہم اس طرح در در پہ تحریکیں چلا رہے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں. ہم نے کوئی چندہ آپ سے نہیں اکٹھا کرنا، ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے آپ سے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جب تک صحابہ کے خلاف بکواس بند نہیں ہوتی ہم چین سے بیٹھنے والے نہیں. ٹھیک ہے یا نہیں؟ آپ لوگ کل آئیں گے؟ جو کل آئیں گے اگر ہاتھ کھڑا کریں، کل 5 بجے خود آئیں، اپنے ساتھ ساتھیوں کو لائیں چوک یادگار میں کل 5 بجے. اور انجمن سپاہی صحابہ صوبہ سرحد کی ہم نے تشکیل کر لی ہے، انتخابات آج ہو چکے ہیں 1 سال کے لیے انجمن سپاہی صحابہ کے، اور شہر پشاور کا انتخاب بھی ہو چکا ہے. کل انشاءاللہ جلسے کے بعد انجمن سپاہی صحابہ صوبہ سرحد کے دفتر کا افتتاح ہوگا، سب دوست اس دفتر میں کی تقریر میں بھی شریک ہو. مولانا فضل الرحمان ہمارے قائد جمعیت علماء اسلام کے قائد نے لیا میں پرسوں اعلان کیا، میں بھی وہاں تھا، کہ اگر 31 جولائی تک حکومت نے ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے 31 جولائی کے بعد آئندہ راست اقدام کا اعلان کیا جائے گا، ایسا اقدام جس کو پاکستان کی حکومت بھی روک نہیں سکے. ٹھیک ہے؟ لوگ کہتے جنگ میں 144 تھی، جنگ میں 144 کے ہم نے کئی 144 ٹکڑے کر دیے تھے، اور وہاں جلسہ ہوا جس میں 70,000 کارکن شریک ہوئے تھے، تاریخی جلسہ تھا. محرم کے شیعہ کے جلوسوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ کسی نے رکا بھیجا ہے کہ کیونکہ یہ اگر مذہب ہے اور عبادت ہے تو ان کی عبادت امام باڑہ میں ہونی چاہیے. یہ جو محرم کے جلوس ہیں یہ جلوس بند ہونے چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بند ہونے چاہیے نا. اگر یہ عبادت ہے تو عبادت ان کے امام باڑوں میں ہونی چاہیے، اگر شرارت ہے تو شرارت بند ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ جو کہتے ہیں امام باڑہ یہ جلوس محرم کے بند ہونے چاہیے ہاتھ کھڑا کرے، ایک بات. اور دوسری بات ایک ذہن میں رکھیں، ہمیں پتہ ہے ہماری حکومت اتنی بے حس ہے ہمارے ہاتھ کھڑے کرنے سے بند نہیں کرے گی. یہ انجمن سپاہی صحابہ کے پاس جب 200,000 کارکن انشاءاللہ بہت جلد جمع ہو رہے ہیں، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کا رافضی کس طرح سنی کے بازاروں میں جلوس لے کر آتا ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اگر مولانا حق نواز کو رہا نہ کیا گیا اور 302 کا مقدمہ ایس پی اور ڈی سی نیا پر قائم نہ کیا گیا تو محرم میں پاکستان میں اگر حالات خراب ہوئے اس کی ذمہ داری پنجاب کی حکومت پر ہوگی. ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ مولانا حق نواز کو اندر رکھ کے ہم پاکستان میں شیعہ کے تازیے بچا لیں گے، یہ تمہیں بھول ہے. یہ لئے کا واقعہ انشاءاللہ کل تفصیل سے بیان کیا جائے گا، اور یہ جو پورا کیس ہے لئے کا اس کی تفصیل کل 5 بجے انشاءاللہ میں بیان کروں گا. اب دعا کرتے ہیں یہ جلسہ جو ہو رہا ہے اس کے علاوہ کل 5 بجے کے بعد کل رات کو چوک اللہ منڈی میں بھی جلسہ ہے، انشاءاللہ اس جلسے میں خلافت راشدہ اور شان رسالت کے عنوان پر بیان ہوگا. کل رات کے جلسے میں بھی آپ شریک ہوں. اور آخر میں ایک اعلان یہ سماعت فرمائیں کہ جن کتابوں کا ہم نے اعلان کیا وہ کتابیں یہاں سٹال کتابوں کا پیچھے لگا ہوا ہے، ہر آدمی کتابوں کا ایک سیٹ ضرور خرید کر لے جائے. بڑی معلوماتی سنیوں کا لٹریچر ہے اور مفتی خلیل برکاتی کی کتاب ہے، ہر آدمی یہ کتابیں ضرور لے کر جائے. بڑی پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کتاب موجود ہے اور حضرت مفتی خلیل برکاتی کی جو بریلوی سے دیوبندی ہوئے ان کی کتاب بھی موجود ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری مشکلات آسان فرما. اے اللہ جو کچھ بیان کیا گیا اس کو قبول فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، صحابہ کا غلام بنا، صحابہ کا شیدائی بنا، دین پر چلنے والا بنا. اے الہ العالمین انجمن سپاہی صحابہ کو بڑی ترقی عطا فرما، جمعیت علماء اسلام کو بڑی ترقی عطا فرما، مولانا حق نواز کو اللہ استقلال اور استقامت